www.dasquran.com.
وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه السلام: المؤمنون هينون لجنون كالجمل الآنس، إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناخة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں، بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا جا چکا، بہت کچھ لکھا جا چکا. اس وقت تک کسی محنت کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہمیں طور پر اپنی دین کی محنتوں میں صحابہ کرام کے طریقۂ جہد اور اللہ رب العزت کے ضابطے پر جمع نہ ہو. چونکہ بیان طے، صحابہ والی ہدایت اور صحابہ والا، صحابہ والی نورانیت اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس اللہ کے ضابطے پر آنا پڑے گا جو ضابطہ اللہ تعالی نے ہدایت کا قیامت تک کے لیے متعین کیا ہوا ہے. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ضابطہ کسے کہتے ہیں. اللہ کا ضابطہ اس کو کہتے ہیں جو زمانے کے حالات سے اور حکمتوں سے کسی درجے میں بال برابر بھی بدلنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ کا ضابطہ کہتے ہیں. وہ ہدایت کے حاصل ہونے کا جو اللہ رب العزت کا متعین ضابطہ ہے، اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں. کہ محنت صحابہ کے فرض ان کے طریقے سے ہٹے گی تو اس کا نتیجہ سوائے تکان اور تعب کے کچھ نہیں ہوگا. یہ باروں بار قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بلان کی بعثت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، قیامت تک امت کی ہدایت کا، تربیت کا، تزکیے کا طریقہ متعین فرما دیا ہے. جب تک اس طریقے جوہد پر امت مجتمع رہی، اس وقت ارتداد بھی نہیں تھا اور کسی قسم کی بے دینی دین کے کسی شعبے میں اس وقت تک کوئی کمی نہیں آئی جب تک اس ضابطے پر مجتمع تھی. اور اجتماعی طور اندر آنے والی ذرہ برابر کمی یا نقصان وہ اس لیے برداشت نہیں کیا جاتا تھا کہ امت دین کی احیاء پر اجتماعی طور پر قائم تھی. کہ اگر زکات ادا کی جائے، اس کے ساتھ وہ رسی ادا نہ کی جائے جو رسی آپ کے زمانے میں ادا کی جاتی تھی، تو 45 پر نہیں کہ زکات ادا نہیں ہو رہی، 45 پر کہ زکات پوری طرح ادا نہیں ہو رہی. کہ دین نے کتنا بھی نقصان برداشت نہ کرنے کی صلاح تھی جب تک امت دعوت پر مجتمع تھی. ہمیں بہت ٹھنڈے اور غور فکر کے ساتھ اس بات کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی کہ آخر ضابطہ ہدایت کیا اور طریقہ محنت کیا ہے. اللہ رب العزت نے دعوت کو ہدایت کا ضابطہ قرار دیا ہے،
اگر یہ ضابطہ نہ ہوتا تو یہ نبیوں کے زمانے میں ہی بدل گیا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور صحابہ کی محنت یہ ان کے زمانے تک کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے, کہ اللہ رب العزت نے دعوت کو ضابطہ قرار دیا ہے دین پر استقامت کا, اور ذرہ برابر بھی آ جائے یہ دین کے کسی ایک شعبے کا ایک عمل اس کے خلاف کی کوشش ہو تو مسلمان اس کو ہر چیز برداشت نہیں کر سکتا. یہ صلاحیت امت کی اس وقت تک تھی جب تک امت میں دعوت تھی. بہت غور کرو تاریخ پر اور سیرت پر تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت میں دین کے بارے میں مداحنت اور دین کے بارے ہے بلکہ غیروں کی اس پر جرت کرنے کی کوشش کہ کسی مسلمان کو اس کے دین سے ہٹایا جائے. اس جب کی جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو اور اپنے دین کو دیتا اور انفرادی زندگی گزارنے کو اس نے اپنی نجات کے لیے کافی سمجھا. میری بات بہت توجہ سے غور سے سنی ہوگی. صحابی نے مالک رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی سے نہیں ہے, باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے, ان سے صرف غزوہ تبوک چھوٹ گیا. علی کے رضی سے نہیں بلکہ آج کل اس ارادے میں تھے کہ وقت گزر گیا اور آج سے صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی ہو گئی. اس واقعے پر اگر غور کیا جائے تو عجیب بات یہ ہے کہ اس پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی, کہ اللہ کے راستے کے خروج کو جو محض اعلاء کلمۃ اللہ اور اللہ کے دین کو کرنے کو بیان کرنے کے لیے ہے, اس آخر یا اس کے خروج کو چھوڑ دیا گیا. مشہور واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ سارے مدی کلام کا جواب دینے والا نہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اور پھر دیکھتے کہ کیا آپ کے بوٹوں نے سلام کے جواب میں حرکت کی یا نہیں. حالانکہ سلام کا جواب وہ تو ایک واجب عمل ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے سلام کے جواب میں آپ کے بوٹوں نے حرکت کی یا نہیں. کسی سخت ناراضگی اس بات پر فرماتے ہیں کہ میرا چیتا کا لڑکا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا, میں اس نے بھی مجھے ڈھنگ کا جواب نہیں دیا. سارا مدینہ ناراض. ہم نے کبھی اس واقعے کو اس اعتبار سے غور نہیں کیا کہ کیا خودی اپن سے لمبا سن کے زمانے میں اللہ کے راستے کی نماز یہ اہمیت تھی. سنا کہ قرآن نے ان کا حال ہی بیان کیا ان کی نادیوں کا, کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود, اپنی جان ان پر تنگ ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا پناہ کا کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے تو جو اس واقعے سے اصل بات عرض کرنی ہے جو میں نے شروع کی ہے کہ غیر اپنے طریقوں اپنے عقائد کی طرف سب دعوت دینے کی ہمت کریں گے. جب شروع میں بھی ایک فرد اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے اور دین کے تقاضے سے دیکھ جائے گا, حالانکہ بہترین زمانہ ہے, خیر قرون ہے, ایک صحابی قاضی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صرف ایک موقع پر پیچھے رہ گئے. غفلان بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی جفا, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تم قاضی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریشم کے کپڑے میں لیتے ہوئے خط کو ایک مرتبہ تو پڑھا اور پڑھتے ہی اس کو تندور میں ڈال دیا اور یہ فرمایا, ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. یہ واقعات ہمیں دعوت کی نقل و حرکت اور اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے ہیں. یہ صرف گزرے ہوئے واقعات بطور معلومات بتلانے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ان سے یہ سبق لیا جائے, ان سے یہ سبق لیا جائے کہ اگر اس زمانے میں ایک فرد کے پیچھے لے جانے پر باطل اسی طرح کام دے سکتا ہے, تو اس زمانے میں جبکہ امت کو اس کام کو چھوڑے ہوئے عرصہ گزر گیا, باطل کتنی جرأت اور ہمت سے اپنی طریقوں کی طرف, اپنے معاشرے کی طرف, اپنی معیشت کی طرف, اپنے عقائد کی طرف کتنی قوت سے مسلمان کو کھینچے گا. میرے محترم دوستو, بزرگ عزیزوں, مجھے ضروری حل کرنا ہے کہ دعوت امت کے دین پر قائم رہنے کا, امت کے دین پر قائم رہنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے, یہی ایک واحد راستہ ہے. کیونکہ اپنے دین پر استقامت باقی رہتی ہے, اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین پر استقامت باقی رہتی ہے. جب یہ اپنے دین کی دعوت سے چھوڑ دے گا, باوجود اعمال کے کرنے کے, یہ ضرور ضرور متاثر ہوگا. اس لیے کہ ایمان اور عمل کی تکمیل, ایمان اور عمل کی تکمیل, اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل کی تکمیل کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. ایمان اور اعمال میں کمال پیدا ہوتا ہے دعوت سے. دعوت ایمان اور عمل کی تکمیل کے لیے ہے. کمال ایمان اور کمال اعمال وہ نہیں ہے جس سے ایمان اور عمل والا حالات سے متاثر ہو, اس کو غیروں کے طریقوں کی طرف پھیر دے, یہ ایمان اور عمل کا کمال نہیں ہے. ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے دعوت ہے. قرآن مجید اللہ علیہ کے کہ امت اس کام کا اہمیت اسی کہ اس کام کو محض کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے. جن کا ٹھیک ہے انہیں کیا ضرورت ہے اس کی, جن کا ٹھیک نہیں ہے وہ وقتی طور پر اس کام میں لگ کر اپنا کلمہ نماز ٹھیک کرنے سمجھتے ہیں کہ اس کام کا مقصد یہ نہیں ہے, بلکہ اس کام کا مقصد یہ ہے کہ دعوت میں ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرے اور اپنے ایمان اور اعمال کو اٹھا کر حقیقت پر لائے. دعوت ایمان اور عمل کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت سے ایمان اور عمل کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. قرآن نے صاف طور پر فرمایا کہ اس شخص سے اچھا دین جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. پورا ہو سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. علماء نے لکھا ہے
کہ یہ جملہ استفہام انکاری ہے, یہ تاکید کے معنی پیدا کر رہا ہے کہ اسے تدین ہو بھی سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. وہ دعوت اور عمل کا یہ دین کے اندر سکون اور استقامت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں, یہ تو ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنی احساس اس کو ماننا پڑے گا کہ دعوت کو اللہ رب العزت نے اپنے دین پر استقامت اور اپنے دین پر اللہ رب العزت نے دین پر استقامت کا اور اپنے دین پر چلنے کا اس کو ضابطہ بنایا ہے. امت کی ضرورت ہے وہاں بچے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے. یہ سمجھ لینا کہ دعوت محض غیروں کے لیے ہے, یہ خیال غلط ہے. یہ خیال بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے. اکثر انبیاء علیہ السلام وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے. علیہ السلام کی محنت جو بنی اسرائیل پر ہے وہ فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دعوت کی محنت کا اصل میدان اور مخاطب وہ خود مومن ہے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرما رہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو تم ایمان لاؤ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایتوں میں صحابہ اکرام کو اس چیز کا ایمان سنایا کرنے کا حکم فرمایا. یہ فرمایا تم ایمان لاؤ, صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اس خیالی ایمان پر ہم اتفاق کیے ہوئے ہیں, اگر ہم اس ایمان کو ایمانی علامتوں میں غور کریں تو میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو, ہمارے پاس سے اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ, اس سے نیچے ایمان کا کوئی ذرہ ہرگز نہیں ہے. اس ایمان پر ہم اتفاق کیے ہوئے ہیں, اس ایمان سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ پر ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے. اس لیے مومن سے مطالبہ ہے ایمان لانے کا, اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کے طریقے پر ایمان کے سیکھنے کا کیا طریقہ ہے صحابہ کرام کا, جس سے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے. میں بہت ہی یعنی آسان انداز سے عرض کروں کہ مساجد کی آبادی کا سادھن ہے جو معمول تھا اس میں ایک عمل مسجد کے اندر باقاعدہ ایمان کا حلقہ قائم کر کے ملاقاتوں کو مسجد سے باہر کے چلے ہوئے تمام مادی نقشوں سے نکال کر اگر جمع کرنا, یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. کبار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جبل رضی اللہ عنہ, عبید بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان چار کے بارے میں تو روایت میں آتا ہے کہ یہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں ایمان کے مجلس میں لا کر جوڑ دے کہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ طرف پر ایمان لے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, میں روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں, اٹھو ہمارے ساتھ, اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اپنے رب پر ایمان لانے کے لیے. عبداللہ بن عمر نے جبیر صاحب سے یہ کہا کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ تاکہ ایمان لے آئیں, انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں, اور وہ گئے ہو جاتے ان سے لمبا کی خدمت میں اور جا کر عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ ایمان لائیں گے, حالانکہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, یہ ایمان لائے ہوئے ایک عدالت علاوہ کسی اور ایمان کی دعوت دے رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ پر اللہ رحم فرمائے, یہ ایمان کی وہ وجہ سے قائم کرنا چاہتا ہے جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں. یہ ہے بیان تقریبی کی چیز نہیں ہے, یہ بنیادی ایک عمل ہے جو ہر ایمان والے سے مطلوب ہے. ہماری مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنے کے لیے ہیں, اب ابھی محنت میں یہ چیز اچھی طرح ملتی ہے. حضرت حیات صحابہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے, لماذا بنیت المساجد وماذا کانوا یفعلون فیہا, کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور کیا کرتے تھے. اس میں حضرت نے یہ نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ وہ ایک دو دو کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں ایمان کے لقمے بیٹھو تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. مسجد کی نماز کے لیے بھیڑ کی جگہ نہیں تھی, ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم سنانا ہوتا تو اعلان ہوتا سلام جامعہ کہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں, کسی تقاضے پہ بھیجنا ہوتا تو کیا اعلان ہوتا صحابہ جمع ہو جائیں مسجد میں. دین کے تقاضے کے لیے حکم سنانے کے لیے صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا جاتا تھا. میرے بزرگ دوست عزیزوں, یہ ایک میں پہلی بات میں کر رہا ہوں کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے دستوں کے لیے لوگوں کو مسجد کے باہر میں لا کر بات کا سمجھانا, اس میں لا کر جوڑنا, یہ صحابہ اکرام کا, یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے اور یہ ان کی ایمان کی تقویت کا سبب ہے, یہ ان کی ایمان کہ آؤ یہاں بیٹھو تھوڑی دیر کے طرف پر ایمان لے آنا. اس لیے کہ اول یہ اصل تربیت اور تعلیم کی جگہ ہے, تعلیم اور تربیت کی جگہ اصل مسجد تھی. مقام جاتا ہے اندر لے کے کہ علم مسجد سے نکل گیا, ورنہ علم اصل مسجد کی جگہ تھی, علم اصل مسجد کا عمل تھا کہ صحابہ کرام مسجد سے علم اور عمل لیا کرتے تھے, علم اور ایمان. صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے تاکہ ہمارے مسجد سے ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں. آپ نے اپنے ثقیف کو مسجد میں رکھا, مسجد کے اعمال کے اثرات ان کے دلوں پر پڑے اور ان کے دل اسلام. اس لیے میں نے وہ بنیادی بات میں عرض کی ہے کہ مساجد میں ایمان کی مجلس قائم کرنا اور ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے سے مسجد صحابہ کے طریقے پر مسجد کے لیے اس کا مطالبہ کرنا, ایمان کے حلقوں میں بیٹھو تاکہ ہماری ایمان میں زیادتی ہو. خیالی پیدا ہونے لگا اس زمانے میں کہ کیا اس طریقے سے ہی ایمان بنے گا. میرے بزرگ دوست عزیزوں, مختلف حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے سے ہر ایک اس محنت کے کرنے میں اپنی رائے اور تجربے پر ہے. ہمیں سارے دین میں ایمان سے لے کر معاشرے کا اخلاق تک, ہمیں پورے اور پورے دین کی محنت میں صحابہ کرام بطور نمونے کے دیے گئے ہیں. ایک ایک چیز کو اوپر سے دیکھتے رہو, ایک ایک چیز کو اوپر سے دیکھتے رہو, کرتے رہو. جب سن دوارے سے کہا گیا کہ آپ تجویز کے اسی پر تاکہ کام آپ کے بعد اسی پر قائم رہے, حضرت فرمایا کہ نمونہ لینے ہی نمونہ میں نے حضرت صاحب ایسے مرتب کیا کہ صحابہ نمونہ ہے ہمارے سامنے. میں ایسا کر رہا تھا کہ یہ خیال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایمان کی تقویت میرا حصہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک باب قائم کیا ہے ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کے حاصل ایمان کی تقویت کے حاصل ہونے کے لیے ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی قرآن کے بعد میں نے ایک باب قائم کیا ہے کیا ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کا ملنا, اور اس بات میں بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عمل نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی مجلس مسجد اور لوگوں کو ملاقاتیں کر کے مسجدیں جمع کرتے تھے, کہتے تھے کہ آؤ دیکھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرا پر ایمان لے آؤں. بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ دیکھو یہاں ابھی ایمان, تاکہ ہمارے ایمان میں ان ایمان مجلس سے زیادتی ہو. ہم خیر انتظارے نے ہمارے نظر رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی زیادتی کا راستہ یہ ہے کہ صحابہ کی طرح لے کر کے لوگوں کو جتنے باہر کے ماں کے وقت پھیلے ہوئے ہیں سب کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے اور اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا کرنے کے لیے ان کو ماں کے نقشے سے باہر نکالو اور مسجد میں ایمان کی مجلس سے ملا کر جوڑو. یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس سے کوئی ایمان والا مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے کیونکہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو ایمان مومن کو حرام سے روک دے. اسے عین ہے کتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. ایمان کی مجلسوں میں ایمان کی تقویت سے کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب ایمان کی تقویت کا اللہ رب العزت کی قدرت, اس کی عظمت بڑائی کے تذکرے ہیں. اللہ کی توحید کو بیان کرنا مقصود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم بذات مقصود نہیں ہے, وہ عمل کے لیے مقصود ہے. عمل کے لیے مقصود ہے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کے لیے, سر جاتا ہے عمل کا صبر اس علم سے فراغت ہو جاتی ہے. نماز کے علم آج نماز کے علم سے فراغت ہو گئی, اب نماز کے پڑھنے کا تقاضا ہے, نماز کے علم کی ضرورت نہیں ہے. روزے کا علم حاصل کر لیا ہے اس نے, یہ روزہ ہر سال رمضان میں اس علم کے مطابق رکھتا ہے, ہر سال مسائل کی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھتا. یہ لکھا انہوں نے کہ احکامات کے علم عمل کے لیے ہے, اس سے فراغت ہو. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. کہ تمام حسنات کا مدار توحید پر ہے, تمام حسنات پر ہے. اعمال کے اندر جو ریا داخل ہوتا ہے وہ توحید اللہ کی وحدانیت کی کمی اور اس کی توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ریا کی اور سنا کی عمل کو اللہ کے ذریعے کے لیے کرنے کی جو بنیادی کرنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ کی توحید کو بیان نہ کرنا ہے. اس کے عمل میں اللہ کا غیر شریک ہوگا اگر اللہ کی توحید کو بیان نہ کیا گیا. اس کا حکم ہے اے لوگو اللہ کی توحید کو بیان کرو. میرے محترم دوستو عزیزو, ہمیں ایمان کی مجلسوں میں لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی توحید, اس کو سمجھایا جائے. ہم کر یہ بات سمجھاؤ کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے, کائنات میں قدرت نہیں ہے. کائنات قدرت سے بنی ہے, کائنات میں قدرت نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات قدرت سے بنی ہے اور قدرت سے بن کر قدرت کے قبضے میں ہے. نظام کائنات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا خالق کائنات کے بغیر. ہم نے نظام کائنات کو قدرت سمجھ لیا ہے یا نظام کائنات کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ سمجھ لیا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اگر کائنات کا یقین دلوں میں ہے تو اللہ کی ذات سے استفادہ نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ہے کہ جو کائنات کا یقین رکھے گا وہ اپنے اللہ کے درمیان کائنات کو ذریعہ سمجھے گا. جو اعمال اور احکامات سے کام ہے وہ اپنے اللہ کے درمیان احکامات کو ذریعہ سمجھے گا. نظام کائنات یہ قدرت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے محض اللہ کو سمجھنے کے لیے. اس نظام سے اللہ کو وہ سمجھ سکے گا جس کا انکار کرے, جس کا انکار کرے گا وہی اللہ کو سمجھ سکے گا. ابراہیم علیہ السلام ہر چھوٹی بڑی شکل کا انکار کرتے چلے گئے اور ہر متحجر غیر متحجر دونوں شکلوں کا کیا اور نمرود کا بھی انکار کیا. انکار ہماری طرح نہیں, انکار اس کو نہیں کہتے کہ آدمی زبان سے انکار کرے. انکار اس کو نہیں کہتے کہ زبان سے انکار کرے. انکار اس کو کہتے ہیں دیکھو میرے کہ مسلمان کسی شکل کا انکار کرتا ہے جب شکل کو ایسے وقت میں لے کر آتے ہیں کہ شکل کا انکار کرنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر اس شکل سے ہم نے مدد کو قبول نہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسی شکل لے کر آتے ہیں, ادھر تمام شکلوں کا انکار کیا. جتنے بت بنے ہوئے تھے ان سب کو توڑا, سارا ماحول ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب شکلوں کے خلاف اٹھو گے تو ایسے حالات آئیں گے جن حالات میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ ابھی یہ میری ضرورت ہے, یہ کسی میرے گھر کی ضرورت ہے. ایسی آگ جلائی گئی ابراہیم نے دیے جس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا, اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے وقت میں ڈالنا ممکن نہیں تھا. توپ کے اندر بچھایا گیا آگ کے وقت میں ڈالنے کے لیے. یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کسی وزیر کی مدد سے, کسی بادشاہ کی مدد سے, کسی مالدار کی مدد سے, کسی عہدیدار کی مدد سے نہیں, بلکہ اللہ ایسے فرشتے کو بھیج کر امتحان لیا. جو فرشتہ آتا ہی نبیوں کے پاس ہے اور آتا ہی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایک ایسا وقت تھا جس وقت میں یہ دیکھ کہ یہ مدد جبرائیل سے لیتے ہیں یا ہم سے لیتے ہیں. جبرائیل اللہ کی وہ سب سے بڑی مخلوق ہے جس سے زیادہ فضل مخلوق اپنے حجم کے اعتبار سے بھی, اپنے جسم کے اعتبار سے بھی, اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی اللہ نے کوئی قوم نہیں بنائی ہے. پر جبرائیل آئے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا. یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے, یہ مدد نہیں ہے, یہ امتحان ہے محض. انہوں نے لکھا ہے علماء نے کہ اندیک کے فریقان میں نازل ہوتے تھے, ورنہ مدد تو اللہ رب العزت براہ راست کیا کرتے تھے نبیوں سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ توحید کی دعوت پر جو امتحان آئے گا, اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی شکل نہیں لائیں گے مدد کے لیے, بلکہ مدد کے لیے بڑی شکل لائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل اپنے ساتھ سمندروں کے اور پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے. فرمایا اما الیک کا فرا, کہنے آپ کی حاجت نہیں ہے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ یقینی گمان فقط ہے کہ جبرائیل کا بھی انکار کروا دیں, کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست حکم دیا ہے, آپ کو براہ راست حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کسی سب کے سامنے کیا کہ آپ کو حکم براہ راست دیا ہے. قلنا یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم. کیونکہ مدد دی جا رہی ہے براہ راست, اس لیے کسی شکل کے سامان کی آگ بجھانے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بجھانے کی شکلوں کی کوئی کمی نہیں. یہ واقعات دلوں کے جماؤ کا سبب ہیں. دیکھو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا دلوں میں, یہ کوئی گزرے تاریخ نہیں ہے, بلکہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے ذاتے ہیں. نبیوں کے واقعات نبیوں کے زمانے تک کے لیے نہیں ہیں, انبیاء علیہ السلام کے واقعات قیامت تک کے لیے اللہ کے ذاتوں کو بتانے کے لیے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے پریشان نہ ہوں, آپ کے دل کو جمانے کے لیے اللہ نے آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کیے ہیں کہ نبی جی ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. میں نے عرض کیا ایک بات کہ سب سے پہلا سبب ایمان کی تقویت کا وہ اعناد کا انکار کرنا ہے قدرت کے مقابلے میں. یہ پہلا سبب ہے ایمان کی تقویت کا. یہ کوئی کچی پھٹی بات نہیں ہے, بلکہ ایمان کی مجلسوں میں ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے, ماحول میں اللہ کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی بڑائی کو سمجھائے. یہ چند الفاظ میں یہ چیز محدود نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی, اللہ کا تعارف کرانا اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ, اور اس کی توحید کو بیان کرنا اور اس کی عظمت کو بیان کرنا. احادیث میں بہت سے واقعات احادیث میں وہ ہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ قدرت سمجھائی ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ قدرت میں خارج پھیل گئی ہے. آپ نے فرمایا, اوپر پوچھا کہ قدرت میں خارج کیسے پھیل گئی. اس نے کہا کہ جی ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی, پھر اس سے سب کو ہو گئی, پہلے اونٹ کو خارج کہاں سے ہوئی. ایک آنے آگے حج کیا کہ ارجن میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اس نے پہلا واقعہ یہ نقل کیا ہے صاحب نے, ایمان کی مجاگر کے پہلا جو واقعہ اس نے بیان کیا نقل کیا ہے صاحب نے وہ یہ نقل کیا ہے اپنے تجربات کا, اپنے مشاہدات کا انکار کرنا قدرت کے مقابلے میں. اس کو حضرت نے سب سے پہلا واقعہ یہ نقل کیا ہے ایمانی مجالس کو صحابہ کی ایمانی مجالس کو ثابت کرنے کے بعد پہلا واقعہ یہ نقل کیا ہے. تین مرتبہ وہ شادی آئے اور اجیا کے میرے بھائی کے کچھ دستور زیادہ آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. ایمان کی تعلیم بھی ہے کہ یہ پہلا سبب ایمان کی تقویت کا. تیسرا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اسے بیان کیا جائے, اس لیے کہ جس زمانے میں ظاہر کے خلاف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان نہیں کیے جا رہے ہیں, انہوں نے ظاہر کے ظاہری حالات سے دل یقین متاثر ہوں گے. ہمارے دل اللہ کے غیر سے اس لیے بھی متاثر ہیں کہ ہم نے ان واقعات پر زمانے کی چیز سمجھا ہوا ہے. میرے محترم دوستو گرباجی کو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر توکل اور اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق کا درجہ ہوگا جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ نبی جی ہم آپ پر یہ آیتیں آپ پر اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو جمائیں, اور ہم نے اخلاقات میں آپ اس لیے رہی کیے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو ایک سبب یہ ہے یقین کی تقویت کا, ایک سبب یہ ہے ایمان کہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اس کو بیان کیا جائے. ایک بات درمیان میں عرض کروں, کرامتیں بیان کرنے سے شخصیتوں کا یقین پیدا ہوتا ہے, اعمال سے کامیابی کا یقین پیدا نہیں ہوتا. ہمارے کام کا تقاضا بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپیل کرامتیں بیان کرنے سے اس طرح شرم آنی چاہیے جس طرح کسی باہر آدمی کو کسی کے سامنے بیان کرنے سے شرم آ رہی. اپنا کیا ہوا گناہ کسی کے سامنے بیان کرنے سے شرم آئے, اس طرح ہمیں اپنی کرامتیں بیان کرنے سے شرم آنی چاہیے, کیونکہ کرامتیں بیان کرنے سے شخصیت کو یقین پیدا ہوتا ہے. ہمیں کی نسبت بیان کرنے سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے جس پر غیبی دوسروں کے دروازے کھولنے والے ہیں. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کو بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک ساتھ پیدا ہونے لگا کہ بھائی وہ تو صحابی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہوئے صحابی کی جو آبر ظاہر کے خلاف ہوا, اور تابعین کے ہوتے ہوئے یا صحابی کے ہوتے ہوئے تابعین کی جو آبر ظاہر کے خلاف ہوا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی کے زمانے یہ صحابی کے زمانے کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ظاہر کے خلاف خصوصیت ہے. ظاہر کے خلاف ہونا ہمیشہ خصوصیت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے, آپ ہمارے ابو ہریرہ کچھ کھانے کے لیے ہے کہ جی ہاں ایک مٹھی کھجور فرمایا لاؤ رکھو, کھانے والے آئے کھا کھا کے جب ایک مٹھی کھجور میں سب کا پیٹ بھر گیا, آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اٹھا کے رکھ لو, جتنی تمہیں ضرورت ہوا کرے اس میں سے کھا لیا کرو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تک اس چھڑے میں سے میں نے کھجورے کھائیں گے. چلی اس میں کھجورے باہر سے داڑھی نہیں گئیں. یہ حدیث کی حدیث ہو جاؤ اور ضرور اسے سے پوری کر لو. اب اللہ والے علم یقین ختم ہو گیا. سمجھے کہ میں نے اس ایک مٹھی کھجوروں میں سے 1050 من کھجورے کھائی ہیں. شہادت میں یاد سے رہتے تھے کہ حیات سے لے کر ابھی شہادت کے بعد ہے. وہ چھیلا میرا اس کے بعد کہیں گم ہو گیا, جانے کب تک اسے کھاتے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, یہ واقعات یقین کے بڑھانے اور اعمال کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی سبب ہیں. ہم میں سے اگر کوئی نہ ہے کوئی واقعہ ظاہر کے خلاف, یہ کہتے بھائی یہ تو صحابی کی اسی ہو گیا, حالانکہ اللہ رب العزت ایک ایمان والے کی مدد وہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمہارے بعد آنے والے ایک مومن کی مدد 10 کے برابر ہوگی. صحابہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے ان میں سے 10 یا ہم میں سے 10؟ فرمایا کہ تم میں سے 10 کے برابر آنے والے ایک مومن کی مدد کی جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تمہارے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے بقدر اجر ملے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ تم میں سے 50. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمانہ گزر گیا, وہ زمانے کے لوگ گزر گئے. میرے دوست عزیزو, اللہ کا ضابطہ اس کے احکامات ہیں. زمین آسمان کے نقشے یہ اللہ کا ضابطہ ہے. ضابطہ اللہ کے احکامات ہیں, کائنات ضابطہ نہیں. اللہ کا ضابطہ بنیاد کیا ہے کہ وہ ہے جو قیامت کو بدل نہیں سکتا. ضابطہ اس کا دین ہے. زمین سے غلے کا اگنا, آسمان سے بارش کا برسنا, سیب کے دستے سیب, آم کے دستے, اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. ہم نظام کائنات کو آپ کو سمجھ کے چل رہے ہیں. ضابطہ نظام کائنات نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کے احکامات ہیں. اگر نظام کائنات کو لگے تو جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اور جو کچھ ہے اس سب کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو غلہ دیا ہے زمین کے بغیر, دودھ دیا ہے بکری کے بغیر, گھی دیا ہے دودھ کے بغیر, سارے واقعہ یہ انتہائی یعنی بے آخری کی بات ہے. یہ کہ نظام کائنات کو اللہ کا ذات سمجھ کے چلا جائے. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے قرآن جائے لا تبدیل لخلق ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہی دین ہے قائم ہے, یہی دین ہے قائم ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو, میں نے عرض کیا کہ ایک سبب ایمان کی تقویت سے یہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کو اس لیے بیان کیا جائے, اس لیے بیان کیا جائے کہ یہ ایمان کی تقویت کا سبب ہے اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا کہ منتہا ایمان اور ایمان کا مقصود غیبی دوسروں کا نازل ہونا نہیں ہے. کبھی اس کوشش میں لگ جاؤ کہ ایسا ایمان ہمارا بن جائے, ایسا ایمان ہمارا بن جائے کہ ہمیں جنگلوں میں پکے پکائے پانچ اتر لکھے نظر آنے لگے. یہ تو اتنی معمولی بات ہے اور اتنی کھوٹی بات ہے. میں حد دوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم نے اس کا مطالبہ کیا زمین السماء کہ آسمان سے تیار کھانے اتروا دیجیے تو ہم ایمان لے, ہم ایمان بھی لائیں گے, ہم حاضر کریں گے, ہم مطمئن ہو جائیں گے کھانے کمانے سے. تو ایسا عیسیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو مشکل نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کھانے اتروا دوں آسمان سے, لیکن یہ بات یاد رکھنا جب آج اللہ کے عہد میں کوئی کمی آئی تو وہ عذاب دیا جائے گا, وہ عذاب دیا جائے گا جو عذاب کسی قوم کو کبھی نہیں دیا گیا. قال الله اني منزلها عليكم. يبقى ما في هدف من العباده في ايمان كمنتهى، يعني ايمان في انتهاء كتقاضى غيبي جسدك ناجح ہو جانا، یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مقتضی اور ایمان کا منتہا یہ ہے دنیا میں اللہ کے تمام احکامات اخلاص اور اس کے حکم کے مطابق پورا کرے اور پیدائش سے لے کر مرنے تک آخری عمر تک اللہ کے عبادت میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایک ٹکڑا کھانے کو یا ایک ٹکڑا اسے پہننے بنا دے کپڑے کا جائے گا کہ اس کا اس پر ظلم ہوا ہے، یہی اپنے عمل میں ناکام ہو گیا، بالکل نہیں خدا کی قسم، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. جو سفر سمجھ گئے تھا کہ منتہا ایمان ہو جانا ہے، وہ بیچارہ انتہائی، وہ میں کیسے عرض کروں کہ وہ ایسے گڑھے میں جا پڑا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے حق صرف فتوحات اور غلبے کا، دوسروں پر غلبے کا تو سب کہ مجھے اس ایمان سے دنیا میں کیا حاصل ہوتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایمان کا تقاضا، اس کا منتہا صرف اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے حکموں کا پورا کرنا ہے، کیونکہ جو نصرتیں وہ موجود ہیں، ان کا وعدہ ہے، مقصود نہیں ہے. میرے بزرگ دوست عزیزوں، جو جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جب وہ ہمیں سے مقصود نہیں، جو دنیا فنا ہونے والی ہے وہ ہمیں سے مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ جی جنت ہمیشہ کے لیے ہے، جب ہمیں سے وہ مقصود نہیں ہے، موجود ہے، وعدہ ہے، اس کا مقصود صرف اللہ کی ذات عالی ہے. کہ یہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت، اس کا حکم پورا کرے، جنت میں داخل کر دینا دینا، یہ محض اس کا فضل ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت کا داخلہ محض اللہ کے فضل سے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کہیں یہ سمجھ نہ سمجھ گئے اتنا کہ ہمیں وہ ایمان چاہیے جس ایمان سے غیبی نصرتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جہاں بھی آپ نے تشریح فرمائی ہے، اس ایمان کو ایمانی علامتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ایک صحابی نے صرف کچھ کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ہم یہ سمجھ گئے سب کہ اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرے. نہیں، دیکھو وہ اخلاص کہتے ہیں ہر عمل کی روح کو اخلاص کہتے ہیں. اخلاص اس لیے نہیں کہ میں میری نیت ٹھیک ہے، صرف نیت ہی لکھی جائے گی، بلکہ عمل دیکھا جائے گا. کہ آپ نے فرمایا، سارے نے پوچھا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ سیدھا جنت میں گیا. تو یہاں تو آپ یہ نہیں فرما رہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے میں، کلمہ لا الہ جس کی نیت ٹھیک ہے وہ سیدھا جنت میں گیا، بلکہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اخلاص یہ ہے جو اس کی جنت میں لے جائے گا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ لا الہ حرام سے روک دے، یہ کلمہ کی اخلاص ہے. یہ بھی فرما رہے کہ نیت ٹھیک ہے، اب یہاں تو اخلاص عمل کو فرما رہے ہیں کہ کلمہ کی اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے. ایک صحابی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے مومن ہے. سیدھی بات ہے بالکل, اذا سرت حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کے تم مومن ہے. یہ نہ سمجھ دیتا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غیر نصیحت نازل ہو جائیں, بلکہ ایمان کا تقاضا کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس لیے ایمان کو بیان کیا کرو انسان, ورنہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہو جائے گا. یہ سب مسئلے میں ایک جماعت آپ کے پاس آئی, آپ نے فرمایا مان تم کیا ہو, یہ ہمارے تم کون ہو؟ فرمایا مان تم. انہوں نے عرض کیا کہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. ذرا سا غور کرنا کہ ہم اپنے آپ کے ایمان والا کہیں اور وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں, کیا فرق دیکھتا ہے؟ مان تم کیا ہو؟ سب نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں. فرمایا کیا کہیں گے تمہارے ایمان کی؟ فوراً سوال کیا آپ نے. انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں, 5 پر ہمارا یقین ہے, 5 پر ہمارا عمل ہے, اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. آپ چاہیں تو زمانے جاہلیت والی 5 خصلتیں چھوڑ دیں اور آپ چاہیں تو ہم کو باقی رکھیں. فرمایا 5 کیا ہیں؟ یہ بھی تمہارا ایمان ہے. کیا ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر اور آخر کے دن پر, اسے ہمارا ایمان ہے. 5 ہمارے عمل میں, 5 ہمارے عمل میں. کہ ہمارا پہلا عمل یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہمارا اس کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں. یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس کو انہوں نے عمل میں گنوایا, ایمان میں گنوایا. کہ ہمارا عمل ہے کہ ہم اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں. پہلا عمل ہمارا یہ ہے. دوسرا عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. ہماری کا یہ نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نماز, میرے محترم دوست بزرگ عزیز ہو, نماز کے قائم کرنے کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ میرے خیال سے شاید کوئی ایسا ہو, شاید کوئی ایسا ہو جو نماز قائم کرتا ہو, شاید کوئی ایسا ہو جو نماز قائم کرتا ہو. کاش ہم اللہ اپنے فضل سے ہم ان لوگوں میں داخل کر دے جو نماز قائم کرتے ہیں. اور کرو گے تو شاید کیا کر ہم نے کوئی نماز قائم کرنے والا نہیں ملے گا, کیونکہ قائم نماز وہ ہوتی ہے, قائم نماز وہ ہوتی ہے جس سے پورا دین قائم رہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز کسی کی کامل ہو اور اس کا دین ناقص ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی نماز قائم ہو اس کا دین ناقص ہو, یہ ممکن نہیں ہے. نماز قائم ہوگی تو دین یقیناً پوری طرح قائم ہوگا. من اقام فقد اقام الدین, جنہیں نماز کو درست کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا. یہ کسی کی نماز شامل ہو اس کا دین ناقص ہو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا دین کامل ہو اس کی نماز نافذ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. میرے محترم دوستو, یہ کہنا آسان بات نہیں ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا تو پورے دین کو قائم کر دے گا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی مسجد میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی نماز میں جلدی تھی. اس کی نماز کب سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ نماز 40 سال سے پڑھتا ہوں. حضرت رضی اللہ فرمایا کہ اگر تم اسی نماز پر مر گئے, اگر تم اس نماز پر مر گئے جس میں اطمینان نہیں ہے رکوع کا, سجدے کا, قومے کا, قاعدے کا, جلسے کا اطمینان نہیں ہے, پر مر گئے, اگر اس نماز پر مر گئے تو موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ حضرت رضی اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ جو نماز سن رہا ہوں کہ رکوع سجدے میں جلدی ہے, اطمینان نہیں ہے, اگر تم اس نماز پر مر گئے تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے کہ آپ کا دین ہے صلوا کما رأیتمونی, یہ آپ کی نماز, یہ آپ کی نماز ہے اور قیامت تک امت کو اس کا حکم ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز پڑھو اس طرح جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نماز کسی کی کامل ہو اس کا دین نافذ ہو. یہ اپنے دین کے نقصان, اپنے دین کے نقصانات کو نماز میں تلاش کیا کرو, اپنے دین کے نقصانات کو نماز میں تلاش کیا کرو. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ تلاش کرو نماز میں, اس کا میرا کون سا جز بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے. کیونکہ ہم معروفات کو الگ جانتے ہیں, انقلاب کو الگ جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ میرے معروفات میں, یہ نہیں جانتے کہ میری معروفات میں کیا منقلاب ہے. اپنی معروفات کے منقلاب کو دیکھو, جب تک معروفات کے منکرات نہیں دیکھو گے اس وقت تک یہ معروفات نہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گی اور نہ یہ معروفات منکرات سے روکنے والی ہوں گی. میری بات کی طرف ذرا غور کرنا ہوگا. اپنی معروفات کو, اپنے نیک اعمال ایسا بناؤ کہ یہ منکرات سے روکنے والے ہوں. یہ ضروری بات کر رہا کہ اگر کوئی منکر ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کی وجہ کو تلاش کیا کرو نماز کے اندر. نماز اتنا اور مکمل کر دینے والا ہے مسلمان کو, اتنا مکمل کر دینے والا عمل ہے مسلمان کے لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی نماز کامل ہو اور اس کا دین نافذ ہو جائے. تو اس گناہ کو تلاش کیا کرو نماز میں کہ کون سا جز بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے. کیونکہ یہ بات سچی بات ہے کہ بگڑی ہوئی نماز اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے, اللہ کے قرب کا سبب نہیں بنتی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز کو منکر سے نہ روکے تو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے, اس کی نماز کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے جس کی نماز نمازی کو منکر سے نہ روکے. اس کی میرے دوست عزیزو, نماز ٹھیک ہے, نماز کے اندر کے, نماز کے باہر کے منکرات سے کبھی نہیں روک سکتے. کہ نماز کے اندر کی کیا منکرات ہیں, یہ بات سمجھ لو کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چوری کرے. صاحب نمازی چرانے میں کیا چیز ہے؟ آپ کہ نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے رکوع سجدوں کو طریقے سے ادا نہ کرے. چوری تو منکر ہے نا, اس منکر کا یہ منکر نماز کا منکر ہے. یہ نماز انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں, کیونکہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہیں کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں. میں نے جیسا سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان واقعی زکات ادا کرنے پر آ جائے, اگر مسلمان واقعی زکات ادا کرنے پر آ جائے تو مسلمان زکات کی برکت نہ کر سکے, کتنی برکتیں ہیں زکات کی. اگر مسلمان زکات ادا کرنے پر آ جائے تو زکات کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, دینے والا ان برکات کو برداشت نہ کر سکے, ان برکات سے متحمل نہ ہو. یہ محق اللہ الربا, یہ بھی صدقات یوربی ہم سمجھے نہیں اچھے, اس کا مطلب کیا ہے؟ زکات دینے والوں کی زکات کی برکتیں نہ اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ کمانے والوں کو مستحب تلاش کرنے کے لیے کمانے سے فرصت نہیں ہے. زکات دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو لے کر مستحب پھرے, جس طرح ایک نمازی آدمی جنگل میں تراشی پھرتا ہے, اس کو وضو کے لیے پانی چاہیے. میرے محترم دوستو, مستحق کو تلاش کر کے اس پر زکات کا پہنچانا یہ زکات کی برکات کے لیے پہلی شرط ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ ہے وہاں تو یہ پہنچے نہیں, اس کے بعد کہاں فرصت ہے کہ دکان چھوڑ کر مستحق کو تلاش کرے, لے جا کے زکات کسی حوالے کر دی کہ تم اس طرح چاہو تقسیم کر دینا. اپنے اقارب میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے متعلقین میں, قریب والوں میں, دور والوں میں تلاش کرے, حالات کی تحقیق کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ہوا دیا کرتے تھے, اچانک کسی کو بھیجتے کہ جاؤ فلاں جگہ کھانا لاؤ, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے کھانے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے گرا ہوا ہے. اگر اس کے کھانے کا معیار, اس کے کھانے کی سطح آپ کے کھانے سے نیچے ہے تو اس کی مدد کی جائے, اور اگر اس کے کھانے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. زکات کی برکات یہ اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ زکات دینے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی زکات کہاں جا رہی ہے. اللہ بھی معاف فرما لے, نہ زکات دینے والے ہیں اور نہ لینے والے کو برکتیں حاصل ہیں. نہ لینے والا سوال سے بچ رہا ہے اور نہ دینے والا برکت حاصل کر رہا ہے. مستحق کو تلاش کرنا زکات کی, جاؤ جا کے اس کے ہاتھ میں اس کے حالات کی تحقیق کر کے. خیر کی بات یہ ہے کہ جو مال زکات سے نکال لیتے ہیں, حکم علی عطا رکھ لے کے کہ جو نیل کچیل ہے مال کا جا کے خیر کے کاموں پر, اور جو مال پاس کیا ہے زکات سے اس کو لگانا جا کے میں دیکھو تو صحیح کیسا معاملہ الٹا ہوا کہ جو مال زکات ہے, مال کا نیل ہے, جس کا مستحق صرف غریب ہے, فقیر ہے, جس کے لیے مجھے نہیں ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اپنے مال کی زکات نکالے, جو مال زکات دے کر پاس کیا ہے اس کو تو خرچ کرتا ہے, اور جو نیل نکالا ہے اس کو خرچ کرنا جاتا ہے خیر کے کام پر. بڑے سعادت مند, اور خوش نصیب لوگ ہیں اور بڑی برکتیں پانے والے ہیں وہ جو پاک کیے ہوئے مال کو خیریت کاموں میں خرچ کریں, خوب اس طرح تلاش کر کے مستحق ہو جائیں. میں نے عرض کیا جس طرح ایک نمازی ہم وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے, اس کو میں ایسا سمجھ رہے کہ امت زکات کی برکات اسی نہیں پا رہی کہ زکات ادا نہیں ہو رہی, ادا ہونا یہ نہیں ہے کہ اس نے دے دی, ادا ہونا یہ پہنچا دی گئی. میں نے ایک بات عرض کی کہ آپ نے پوچھا کہ تمہارے اندر کیا خصلتیں ہیں وہ جن پہ تم عمل کرتے ہو. یہ پانچ طرح عمل کرتے ہیں, جس میں تیسری بات یہ ہے کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں, ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ پانچ ہمارے اندر وہ باتیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں. پانچ ہمارے اندر تو ہمیں جاہلیت سے ہیں, آپ چاہیں تو ہم آپ چاہیں تو چھوڑ دیں. آپ نے سمایا کہ وہ پانچ باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا جاہلیت سے ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اندر شکر کی صفت ہے, ہمارے اندر شکر کی صفت ہے کہ ہمارے اندر شکر ہے. اللہ اکبر, کہ سارا ایمان دو صفتوں میں منقسم ہے, ایمان شکر ہے, آدھا ایمان صبر ہے. اگر مسلمان صرف ان دو صفتوں پر آ جائے صبر و شکر پر تو یہ کامل مومن ہے, کامل مومن ہے, کمال ایمان ایمان والا ہے وہ جس میں صبر و شکر آ جائے. لیکن صبر و شکر کی خبر نہیں ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں شکر کسے کہتے ہیں. سبق تو سمجھتے ہیں پٹائی برداشت کرنے کو اور شکر سمجھتے ہیں زبان سے اللہ تعالیٰ شکر کہہ دینے کو, حالانکہ دور دور بھی کہیں صبر شکر اس کا نام نہیں ہے. میرا اس دوست بزرگو, صبر کہتے ہیں اللہ کے حکموں پر جمنا حالات کے مقابلے میں. اسی حدیث نے روزے کو صبر فرمایا ہے, روزے کو صبر فرمایا ہے, کسی صبر فرمایا کہ روزہ صبر ہے. صبر کہتے ہیں حالات حکم کے مقابلے میں, کہ حالات سے مقابلہ کرنا, حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ تم حالات جو آ رہے ہیں برداشت کرتے رہو اور صبر کرتے رہو. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کچھ عرصے کی بات اور ہے, تھوڑا سا اور صبر کر لو. میں آپ سے بتاؤں جو حالات اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر آتے ہیں اس صبر کی وجہ جہنم تک بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے جہنم میں فرمائیں گے لا تصبروا, صبر کرو یا نہ کرو سلام علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون, کہ تمہیں تو تمہارے کیے کا بدلہ دیا جا رہا ہے, یہ عذاب تمہارے اعمال کا ہے, صبر کرو یا نہ کرو تمہارے صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قانون بھی کریں گے اور صبر تو دنیا میں مجرم بھی کرتے ہیں. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, جو حالات اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے آتے ہیں, ان حالات پر صبر کر کے, ان حالات پر صبر کر کے نجات اور کامیابی کا انتظار کرنا, یہ صبر کو نہ سمجھنا ہے. صبر اس کو نہیں کہتے. میرے دوستو عزیزو, ایسا صبر تو پولیس والے چوروں کو مارتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اگر یہ سب جمع ہو کر ان پولیس والے کے لیے بچہ نہیں آئے گا, وجہ ہے اس کی. سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہوتا ہے صادق مظلوم ہوتا ہے, ظالم نہیں ہوتا, اور اللہ کو منہ توڑنے والا ظالم ہے, یہ ظالم نہیں ہے, صادق نہیں ہو سکتا, یہ ظالم ہے, صادق نہیں ہو سکتا. سب سے شرط ہے مظلومیت کے ساتھ. ہم نے کہہ رہے حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے, احکامات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا. اگر حالات کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ظالم سمجھے تو کبھی مسجد میں حج کیا کہ شکر یہ تو دو ایسی بڑی چیزیں ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سارا ایمان کامل ہے آدھا صبر میں آدھا شکر میں. ہم صبر کو جانتے ہیں ہمیں شکر کو جانتے ہیں. صبر کہتے ہیں اللہ کے حکموں پر جمنا حالات کے مقابلے میں, کہ جو حالات حکم توڑنے کی وجہ سے آتے ہیں ان حالات کو برداشت کیا جائے, اس کو صبر نہیں کہتے. صحابہ نے صبر کیا ہے حکم پورا کرنے کے ساتھ, اس لیے اللہ تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده شيئا, کہ تم انہیں بگاڑ سکیں گے اگر تمہارے اندر صبر ہے تقوی کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی صبر کو بیان کیا ہے تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے, کیونکہ صبر تقوی کے بغیر ہی نہیں. عزیزو جاننا چاہیے کہ صبر کیا ہے, اور شکر کہتے ہیں نعمت کی ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا, اس کو شکر کہتے ہیں, اس کو شکر کہتے ہیں. اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس کو شکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمی, کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ شاکر تھے. لم یکن من المشرکین, کہ مشرک نہیں تھے بلکہ شاکر تھے. کہ نعمت کے آنے سے پہلے تو کہتا ہے کہ اللہ دیں گے اور اللہ دیتے ہیں, تو پھر اس نعمت کی نسبت کرتا ہے اللہ کی رضا کی طرف. کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جب میاری آواز سے ملتے ہیں تو ہلکا سا عمل پھیر جاتا ہے اور بھی اس میں لے کے سکتی رہتی ہے کہتا ہے, اور بچہ جننے کا بہت قریب آتا ہے تو دونوں ماں سے دعا کرتے ہیں. قرآن اسی طرح ہے جعل اللہ ربہما, کتنا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ صحیح تعلیم پیدا ہو گیا بچہ تو ہم کہیں گے تو نے کیا ہے. فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, تو ان کو بچہ اپنی قدرت سے ٹھیک ٹھاک ہم اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں, تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں. شکر کہتے ہیں نعمت کی نسبت ذات کی طرف کرنا, اس کو شکر کہتے ہیں. صرف نعمت کی نسبت کرنا اس کو شرک کہتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے اور ہمارے اندر شکر ہے, اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آئے تو ہم. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو, جو ساری انسانیت کے لیے اپنے دلوں کے اندر ان کے آخر کا غم رکھتے ہیں اور ان کی ہدایت کی تمنا کے سوا اپنے نہیں رکھتے, ایسے لوگ کبھی بھی دشمن سے خوش نہیں ہوتے. ہمارا مزاج صحابہ کے مزاج سے دور ہو گیا. اس دعوت کی محنت کا بنیادی مقصد ہے یہ کہ ہمارے جذبات دعوت کے جذبات کے مطابق ہوں. آج اگر سگیروں پر مسلمان خوش ہوں گے, مسلمان خوش ہوں گے, وہاں ایک جماعت صحابہ کی اسکندریہ کے بادشاہ انہیں بلایا صحابہ کو, یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک کو پکڑ کے اسلام میں داخل کریں, بلکہ جو عقائد چاہے گا آپ اس کو اسلام جو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے, اور جو اسلام چاہے گا ہم اس کہیں گے. چنانچہ ایک طرف تو میں آپ کو بتا رہا کہ صحابہ کا جذبہ کیا ہوتا تھا غیرت کے متعلق, ایک طرف صحابہ کی جماعت, ایک طرف کہتی جو صحابہ نے قید کیے ہوئے تھے, ایک طرف بادشاہ, ایک اسے پوچھا جاتا تم کیا چاہتے ہو, وہ کہتا کہ میں اسلام چاہتا ہوں, تو صحابہ کے حوالے کر دیا جاتا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے اس کے اسلام میں آنے پر کہ ہم کسی ملک کے فتح ہونے پر بھی اتنی زور سے اللہ اکبر نہیں کہتے تھے. لیکن جہاد کرے. جب صرف دل کا مقصد اور جہاد ملک مارے تو پھر ہدایت کی طلب ختم ہو جاتی ہے, ہدایت کی طلب ختم ہو جاتی ہے. اور بات بات یاد رکھنا کہ خدا کی قسم ملک و مال تو کبھی ایسے مسلمانوں کو مل ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں مل سکتا جن کے دلوں میں ملک میں کے سوا کوئی اور تمنا ان سے وابستہ ہو, کوئی غرض ان سے وابستہ ہو. ایسے لوگوں کو تو اللہ من تبار کبھی دیں گے نہیں, یہ تو اللہ کے یہاں کی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر تمہیں ان پر صبر عطا فرمائیں. تمہارے علم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے خوف سے نکال کر امن دیں گے. اگر خدا نہ کرے یہ خیال ہے کہ اگر مات کی قوت زیادہ آ گئی تو اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ مسلمان اگر مات کی طاقت کی بنیاد پر کسی کا غلبہ حاصل کرے گا تو اللہ تعالی مسلمان کو ہمیشہ مغلوب رکھیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ کہ اگر اس نے مادی طاقت کی بنیاد پر غالب آنے کی سوچی تو میں انہیں مغلوب رکھوں گا, کیونکہ میرے یہاں ان کے حلقے کا ضابطہ اور راستہ یہ نہیں ہے جو انہیں اختیار کیا ہے. میرے یہاں ان کے حلقے کا راستہ محض میں. اور یہ بات بھی ذرا ساتھ میں یاد رکھیو کہ دین اور دعوت ان دونوں سے ملنا, ان دونوں کا جمع ہونا یہ نصرت کا ضابطہ ہے, محض عمل پر یا انفرادی زندگی پر کبھی غیبی رشتوں کا وعدہ نہ آئندہ کبھی ہوگا. تفسیر عالم کے جو واقعات ہیں سارے اٹھا کر دیکھ لو, وہ محض عبادت پر تفسیر عالم کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا, دعوت عبادت کے جمع کرنے پر ملے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ملتا ہے روایتوں میں چار مرتبہ آپ کے لیے سورج ڈوبنے کے بعد واپس ہوا ہے, یہ چار مرتبہ آپ کے ساتھ پیش آیا, یہ شاید اس کا روایت ہو روایتوں میں. چار مرتبہ جو ملا ہے کہ چار مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد واپس نکلا ہے, نون جسم کے مقابلے پر ادھر نماز ادھر دعوت کا تقاضا کہ یا تو دعوت سے دین قبول کر لو, اور اگر یہ نہیں قبول کرتے ہو کہ مدد اللہ کی مدد اس پر موقوف ہے. دیکھو بھی دوستو نصرت دعوت پر موقوف ہے, کیونکہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا, اور اتمام حجت کے بغیر اللہ کی غیر کوئی نصرت کبھی نہ. چنانچہ ادھر نماز اور ادھر دشمن, نماز پڑھتے ہیں تو دشمن کا خطرہ ہے, تو دشمن کا مقابلہ کریں تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے. سورج نے کہا اللہ سے کہا اللہم حقیقہ اے اللہ سورج کے یہاں روکے, سورج رکا رہا. یہ واقعات یہ واقعہ ہوتا ہے کہ دعوت اور عبادت کو ایسے موقع پر جمع کرنا جبکہ دونوں کا جمع کرنا مشکل نظر آنے لگے کہ اب کیا ہوگا. اگر کسی ہے دوسری کے لیے تو اللہ کی طرف سے غیبی نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. دیکھو میں بہت بری بات کر رہا ہوں, اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا دوسری کی وجہ سے, یہ بات اسی لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض مرتبہ کام کرتے کرتے اعمال کا اور عبادات کا ایسا استفاق اور ایسا ہلکا پن ہو جاتا ہے گویا انفرادی اعمال کو اجتماعی اعمال کے مقابلے میں ایک غیر ضروری اور ہلکا سمجھیے شیطان کا ایسا دھوکا ہے, ایسا دھوکا ہے کہ پڑھنے والا, جس سے پڑھنے والا گمراہی کے زیادہ قریب ہے. دعوت عبادت کو اس طرح جمع کیا گیا ہے, دعوت عبادت اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرح, کسی کو کسی کو نہیں چھوڑ دینا, کسی کو یہ کہیں نہیں ملتا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی تھکا دینے والی محنت, اذیت کی الگ تکان اور جسمانی محنت کی الگ تکان, پھر راتوں کی لمبی نمازیں. آپ کے صحابی نے آپ کا کیا کہ عرض اللہ آج کے آپ کے چہرے پر بیماری کے آثار بالکل ظاہر ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اس بیماری کے باوجود رات سات لمبی صورتیں پڑھی ہیں رات کے قیام میں. یہ نہیں عبادات میں ضعف اور کمی آئے, جو دعوت ایمان عمل کی تکمیل کے لیے ہے, جو دعوت ایمان اور اعمال اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے, اس دعوت کے ساتھ عبادت میں کمی آئے, یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے جیسا کوئی شخص زیارت کرتا ہو اور اسے آمدنی کی ضرورت نہیں ہے, اس زیارت آمدنی کے لیے کر رہا ہے. دعوت تو دعوت تو عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ دھوکہ ہے شیطان یہاں ضرور لگاتا ہے. کیا یہ ساری بات اس پر رد کر رہا ہوں کہ غیبی نصرت جتنی نا وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نازل ہوتی ہے, کہ نظام عالم مسخر ہمارے ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کام تفسیر عالم کا نسخہ ہے, کہ تفسیر عالم کے جتنے واقعات ہیں واقعات میں آپ دیکھیں کہ دعوت عبادت دونوں ساتھ ملیں گی. کتاب کے بعد دونوں ساتھ ملیں گے. تفسیر عالم کا نسخہ یہ کام اس لیے ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر نظام عالم کے مسخر ہونے کا وعدہ ہے, اور اگر وہ نہ بھی ہو اللہ کی اطاعت بذات خود مقصود ہے. یہ ساری بات کا ذکر رہا تھا کہ جنہیں ملک مال مقصود ہوتا ہے یہ دلوں کا چور ہے, اور یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اگر ملک مال ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ہم اسلامی نظام ایمان سے قائم ہوتا ہے نہیں ہوتا. اسلامی نظام جو قائم ہوتا ہے وہ ایمان سے قائم ہوتا ہے, سکان سے نہیں قائم ہوتا. بکر اسلام کہہ لے کہ نہ کبھی ملک مال سے دین قائم ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. چوری کرنے والا اپنے آپ کو خود جا کر پیش کرتا ہے کہ میں نے چوری کیا میرا ہاتھ کاٹ, جنا کرنے والا اپنے آپ کو جا کر خود پیش کرتا تھا. مارے جن مالک اسلمی نے چار مرتبہ اپنے بارے میں آ کر خود گواہی دی کہ رسول اللہ مجھ سے جنا ہو گیا ہے, مجھ سے حد قائم کر دیجیے, مجھ سے جنا ہو گیا ہے. ایمان سے قائم ہوتا ہے میرے دوست عزیزوں, یہ کچھ صلاحت کی بات ہے. میں آج کرا دیکھ کر کہ وہاں جذبہ یہ نہیں تھا کہ ملک مال ہاتھ میں آ جائے تو یہ مغرب ہوگی اسلام میں داخل ہو جائے, بلکہ وہاں سب سے بڑی سزا ہے سب کا اسلام میں داخل ہو جانا. اس سمجھے کے بادشاہ کے سامنے جنہیں آدمی کو پیش کیا جاتا, تم کیا چاہتے ہو کہ اسلام, تو صحابہ کہتے ہیں جب اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے کہ کسی ملک کے فتح ہونے پر زور سے تکبیر کہی جاتی. پہلے آئے دوسرے کہ میں ایک آئیے کہتا ہوں, صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایسا جھٹکا لگتا تھا ہمیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کم ہو گیا. ایسا ہی تھا ہمیں سے کم ہو گیا, ایک آدمی ایسا ہی چاہ رہا ہے, اور صحابہ یہ پریشان کہ ہمیں ایک آدمی کم ہو رہا ہے. میرے بزرگوں دوستو عزیزوں, داعی کو تو اتنی وسعت قلبی چاہیے اس کام کے لیے کہ اگر گھر میں کوئی آفت آئے اس کا دل ان کے متعلقین سے زیادہ رنجیدہ ہو کہ کاش کی دنیا میں ایمان کی درد حاصل کر لیتے, ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے, جس میں چلے گئے ہمیشہ کی ناکامی گئے, ہمیشہ کی ناکامی نہیں. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابھی جذبات سے بدلے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو دعوت دینے گئے ان کے مطالبے پر, انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا, آپ نے جھکا ہوا تھا ان کے بعد قبول نہ کرنے کی وجہ سے کہ آپ گھر میں تعریف تک پہنچ گئے لیکن آپ کو ہوش نہیں تھا غم کی وجہ سے. کرنے تعلیم پر پہنچے تو وہاں آپ کو ہوش آئے, جبرین نے وہاں آ کر پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جبل احمر ابو قبیس ان دونوں پہاڑوں کو سب کو ختم کر دیا جائے, ان میں کوئی ماننے والا نہیں ہے. آپ میں یہ نہیں چاہتا, انہوں نے کہا کوئی ماننے والا نہیں ہے, آپ اخبار میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو آزاد کیا جائے, کہ ان کی پشتوں میں جو آزادی چھپی ہوئی ہیں مجھے ان کے ایمان لانے کی امید ہے, ان کو محنت کروں گا. میرے محترم دوستو عزیزو, یہ وہ سچا قلبی, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسے میں یاد کیا کہ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے ذریعے اس کو بناتے ہیں, اس کے لیے سوائے ہدایت کے ان سے کوئی اور تمنا نہ ہو. ہم تو خدا یعنی کیا کیا تمنا دلوں میں رکھے ہوئے ہیں, یا غیر سے امیدیں ہیں. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو میرا غیر سے امید رکھے گا میں اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دوں گا. صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے امید رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک بات جماعت نے یہ کہی اپنے ایمان کی خصلت گنواتے ہوئے کہ ہمارے میرے خصلت یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو مجھ سے خوش نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ ایک خصلت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے اللہ کے ہم ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. رب العالمین القضاء کہ جو حکم آ جائے, جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے ہم اس سے راضی رہتے ہیں. میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو, خصلت کی بنوائی زمانہ جاہلیت کی جاہلیت کی خصلتیں جو زمانہ اسلامی بھی تلاش کرنے سے نہیں ملے. آپ نے کیا فرمایا سن کر؟ آپ نے فرمایا فقہا, یہ سب کے سب دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں. پھر فرمایا ادبا, کہ یہ تربیت یافتہ مہذب لوگ ہیں. اور آگے یہ فرمایا کادو ان یکونوا انبیاء جو سبانی ما اشرفہا, یہ فرمایا یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے, سب کے سب نبی ہو جاتے. کہ اتنی اعلیٰ خصلت ان کے اندر کہ یہ نبی ہونے کے قریب تھے. میں نے ساری بات اس طرح کی ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے, ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان کی بنیادی علامت وہ تقویٰ ہے, وہ پر ساری نیکیوں مدار تقویٰ پر ہے. میرے دوست بزرگو, ہم ایمان کے بعد سب سے پہلی صفت اور بنیادی چیز نماز کو سمجھتے ہیں, لیکن کہ نماز سے پہلے طہارت کا درجہ ہے. نماز طہارت کا درجہ ہے, نماز سے پہلے طہارت کا حکم ہے, نماز سے پہلے طہارت کا حکم ہے کہ نماز کے لیے پاکی حاصل کرو. یہ پاکی صرف حاصل کی جائے گی بلکہ کمائی کے نقشوں کو اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لا کر اپنے جسم کے اندر دوڑنے والے خون کے ایک ایک قطرے کو پاک رکھنا ہوگا. کیونکہ طہارت صرف طہارت نہیں ہے, دکھایا انہوں نے کہ ظاہری پاکی یہ نہیں ہے, یہی نہیں ہے صرف کہ غسل کر لے یا وضو کر لے, بلکہ پاکی یہ ہے کہ یہ اب دونوں والے خون کو حرام کمائی سے پاک رکھے. اس لیے سود اس نے جکڑا ہوا ہے ہمیں اور عبادات کو ایسا کھوکھلا کیا ہوا ہے کہ نہ کوئی عمل اللہ کے مدد کے نازل ہونے کے لیے اور اللہ کے نواہی سے اور بری باتوں سے بچنے کے لیے کہ نہ ہے. چونکہ معاملات کا تعلق طہارت سے ہے, معاملات کا تعلق طہارت سے ہے, جتنا کہنے کا کافی نہیں ہے کہ معاملات کا تعلق مخلوق سے ہے. معاملات کا تعلق مخلوق سے بھی ہے, معاملات کا تعلق طہارت سے بھی. اپنی کمائیوں کو حکم کر لاؤ, اپنی کمائیوں کو حکم کر لاؤ. اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے, لقمے خیرات اس کے موتی ہیں, جیسی زندہ ہوگی ویسے اور گندے ارادے ہوں گے. کہ سب سے پہلے کمائیوں کو حکم پر لاؤ, اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ. کسی گناہ کا کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ نہیں کر رہا ہے کہ جو سود سے کما رہا ہے, بڑا کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. ان لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله, کہ اگر تم پاس نہیں آتے ہو سود سے تو تم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کارے اللہ سے جنگ کا اور برکت کے لیے ہو رہی ہیں, اللہ سے دعائیں کہ نہیں کمائیوں کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ کمائیوں کو حکم پر لانا یہ طہارت کا درجہ ہے. اسے میں کہتا ہوں کہ پہلے معاملات, اگر معاملات درست ہو گئے تو عبادات معاشرہ سب خود بخود قائم ہو جائیں گے, کیونکہ ساری معاشری گندگی وہ غذا کی, ساری معاشرے کی گندگی وہ غذا کی دین ہے, اور ساری غذا کی گندگی وہ معاملات کی خرابی ہے. ساری غذا کی گندگی معاملات کی خرابی ہے, اور ساری معاشری گندگی وہ غذا. آپ جانتے ہیں کہ انتہائی مہلک مرض خونی کینسر کسی کو ہو جائے, کسی کیا بات ہے کہ ان کے پورے جسم کے خون میں کینسر کے ذرات ہیں. سیدھا علاج مرض ہے, کسی چاہے کوششیں کر لیں, لیکن ایک عام طور پر ایسے مریض سے لوگ ظاہر مریض ہو جاتے ہیں. آپ غور کیجیے کہ سارا خون جسم میں حرام دوڑ رہا ہے, یہ کون سے عمل کی امید ہے جب خون میں کینسر کے ذرات سے اس سے چھپڑا ہوا ہے, ہمیں کون سے عمل کی امید ہے حرام کمائیوں سے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, میرے نزدیک تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے میں عبادات اخلاق معاشرہ سب درست اگر معاملات حکم پر آ جائیں, اس سے اس کی عبادت کا بدلہ دنیا میں الگ ملے گا, آخرت میں الگ ملے گا. اس کے میرے مسلم دوستو معاملات پھر عبادت پہلے طہارت پھر نماز, یہ اگر ناپاک کپڑوں سے ناپاک بدن سے عبادت کر بھی جائے تو اس سے لے گا کیا؟ اس لیے ہاں پھر نماز قائم ہوگی طہارت سے, اور نماز پورے دین کو قائم کر دے, نماز پورے دین کو قائم کر دے, نماز نماز پر سارے دین کا سارے دین کا انتشار ہے نماز پر. من اقام فقد اقام الدین, حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز قائم کر لے وہ پورے دین. رفیقوں کو دوستو عزیزو, ہمیں ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے, ہر عمل کو وعدے کے یقین پر لانا ہے. کیونکہ کائنات کے اسباب اور اعمال ان کا ٹکراؤ ہوگا. اس کی دعوت دو کہ اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں, وعدے حکموں کے ساتھ ہیں, اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے, اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے اور اسباب کے ساتھ اللہ کی قدرت بھی نہیں ہے. خیر اسباب کیا ہے اور ان سے استعمال کرنا کیا ہے؟ ایک تو پتہ بچارا وہ ہے جو ان کو چھوڑنے پر آ گیا کہ اسباب چھوڑ دو, جو ان کو اختیار کرنے پر آ گیا کہ لیکن سب کے بغیر عمل سے کیسے ہو جائے گا. یہ دونوں ہی سب سے غلطی کریں, ایک اسباب کو چھوڑ دیتے اور ایک اسباب کو پکڑ دیتے. اسباب کی حیثیت, اسباب کی حیثیت محض ایک امتحان کی ہے کہ وہ اسباب میں ڈال کر امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس اسباب کی دنیا میں تمہارے ایمان اور اعمال کا کیا حال ہوتا ہے. اگر اسباب نہ ہوتے تو لوگ اعمال نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سرو کے بغیر حاجت پوری کرتے رہتے. اللہ نے اسباب محض امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں. انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا, کہ ہم اسباب ڈال کر تمہارے اعمال کو پرکھنے جا اتنا شامل کس کا ہے. اسباب اعمال کا مقابلہ رہے گا, ایک طرف خبر ہے عمل کے ساتھ, ایک طرف نظر ہے اسباب کے ساتھ. نظر کا خبر کا مقابلہ ہوگا. اگر اس نے خبر کا یقین کر کے نظر کی پرواہ, تو اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو یقین پورا کرنے والے ہیں, اسباب ہوں یا نہ ہوں. اور اگر اس نے عمل چھوڑ کر اسباب کی طرف رخ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اب میں ہلاک کرنے والے ہیں, چاہے وہ اس کے اسباب اس کی نجات کے لیے کیوں نہ ہو. خوب سمجھنا چاہیے کہ اسباب کیا حیثیت ہے, کہ اللہ کا اسباب پر قطعاً کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ میں نے کیا کسی طرح آتا ہے اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ وعدہ. ایک صحابی نے پوچھا ہوا سنسان سے, حج کیا یا رسول اللہ میں کیا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. یہ نہیں فرمایا کہ اسباب اختیار کرو تو تنگی آئے اس سے تو نماز سے دور کر لو. دیکھو میرے دوستو عزیزو, اعمال سے کامیابی لینے کے لیے نہیں ہے, اعمال تو اعمال کے ذریعے سے ہی اللہ سے کامیابی لینے کے لیے ہیں. اسباب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے کامیابی کبھی اسباب میں ظاہر ہو جائے گی, کبھی اسباب کے بغیر ظاہر ہو جائے گی. کبھی کیوں ظاہر ہو جاتی ہے کامیابی؟ وہ امتحان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسباب سے ظاہر ہونے والی کامیابی کو عمل کی اور میری ذات کی طرح منسوخ کرتے ہیں یا اپنی محنت اور اپنے اسباب کی طرح منسوخ کرتے ہیں. بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ خریدا, اور کیسا خریدا؟ گھر میں کہلوایا کہ 6 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ دے دو, ایک فقیر کو دینے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں, وہ درہم تو ہم نے آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے, تو بھیجا کہ نہیں وہ 6 درہم دے دو فقیر کو دینے ہیں. دیکھو تجارت ہو رہی ہے, چنانچہ وہ 6 درہم منگوائے اور ایک سائل کو دے دیا. ادھر تو سائل گیا, ادھر ایک حاجی پوچھا اونٹ کتنے کا ہے, کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ 140 درہم کا ہے. کتنے کا ہے؟ 140 درہم کا ہے. تو میں نے کہا یہاں باندھو, ہم نے خرید لیا, ہم ابھی آپ کو اس کی قیمت دیتے ہیں. دوبارہ گیا, ادھر دوسرا آیا خریدنے والا, ادھر گیا دیکھنے والا خریدنے والا, وہ کتنے کا ہے؟ فرمایا کہ 200 درہم کا ہے. چلو 200 درہم اونٹ لے گیا, اونٹ وہ لے گیا 200 درہم میں, بیچا اونٹ والے کو 140 درہم دیے, 60 درہم گھر پہنچائے. اور گھر میں جا کر یہ بالکل نہیں کہا کہ میں نے اس طرح اونٹ خریدا, اس طرح اس کو بیچا, اس سے مجھے یہ نفع ہوا, بلکہ بالکل روایت بھی اسی طرح ہے. گھر والے سے یہ کہا, ھذا نباہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا وعدہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. آپ اس سے غور کریں. پھر ہم فقیر کو دیے, تجارت کی, ہم اس کوشش میں ہیں کہ کہاں رکھے تو سود زیادہ مل جائے گا, اس کے حوالے کریں تو کیا مل جائے گا. اللہ سے کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس سے کوئی معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جہاں اس کو کوئی وعدہ نہیں ہے بلکہ ناکامی کی وجہ ہیں اور برکتوں کا اٹھا لینا ہے, وہاں اپنے مال کے سرمایہ کو لگا رہے ہیں اس امید پر کہ وہ ایسا. میرے محترم دوستو, یہ اختیار کرنا یہ کوئی راستہ نہیں ہے, یہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر اسباب کو چھوڑ دینا کہ یہ تو نبیوں کی اور صحابہ کی تعلیم کے خلاف ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے پہلا دن خلافت کا, چادر ڈالی کندھے پر اور چرے بازار کی طرف, یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امیر بھی نہیں کہ میں تجارت کرنے جا رہا ہوں بازار, تجارت کرنا خلیفہ ہوا پہلے دن, یہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں, عمر خلافت اتنے ہوں گے کہ تجارت اور خلافت آپ جمع نہیں کر سکیں گے, آپ کو ہم تجارت خلاف وظیفہ دیتے ہیں, تجارت کا بدل آپ کو وظیفہ دیتے ہیں. ارے چھوڑ دیجیے, شورا کے کہنے پر ابھی میں نے خلافت تجارت چھوڑی ہے, لیکن اس سارے وظیفے کو اور جو کچھ ملا ہوا تھا بیت المال سے بتا گئے کہ حکام کے مال سے اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھانا اگر ان کو اپنی خدمات کا آخر میں بدلا چاہیے. آخری وصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ میرا یہ سامان بیت المال میں جمع کر, اور وہ اس سے کہیں زیادہ تھا, کچھ انہوں نے خلافت کے لیے کیا ہے, اس سے جو کچھ خلافت کے لیے کیا ہے اس سے کہیں کم تھا. میرے محترم دوستو, بزرگ عزیزوں, میں عرض کر رہا ہوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے, رات ایک سیارے کے قافلہ روانہ کیا جا رہا تھا, عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے قرض لیا, کیونکہ مالدار صحابی تھے, کہ بھائی تجارت قافلہ جا رہا ہے تجارت کرنی ہے, تو مجھے 10,000 درہم قرض دے دو. انہوں نے یہ کہلوایا کہ آپ بیت المال کے مالک ہیں, ابھی وہ زمین ہیں, آپ بیت المال میں سے لے لیجیے, آپ کے حاکم ہیں, امیر ہیں, بیت المال وہاں سے لے لیجیے, مجھ سے کیوں مانگ رہے کل ایسے میں نے کل مانگا کہ عبد الرحمان مجھے اتنا مال قرض دے دو, میرے روزگار کے قافلے جا رہا ہے, جب واپس آئے گا نفع ہوگا اس میں سے میں تمہارا قرض ادا کر. لیکن انہوں نے جواب دیا کہ آپ بیت المال نکال لیجیے اور جب آپ کو جیسے قرض واپس آئے گا واپس کر دیں بیت المال کو. عمر رضی اللہ عنہ کا ان کا یہ جواب اتنا ناگوار گزرا, اتنا ناگوار گزرا, حضرت عمر خود آئے اور آگے کہ عبد الرحمان تم نے کہ بیت المال سے لے لی, اگر میں اس قافلے کی وادی سے پہلے مر گیا تم سارے یوں کہو گے کہ امین ہیں چھوڑو جانے دو, تم تو مجھے چھوڑ دو گے مگر قیامت میں اللہ کے یہاں میری سب پکڑ ہوگی. سکھلا کر گئے ہیں اللہ اکبر, کیسا تقویٰ تھا, کیسا تقویٰ تھا کہ وہ ہمیں دعوت کے ساتھ یہ کس طریقہ کار نہیں دے گئے بلکہ دعوت کے ساتھ ایک مزاج دے کر گئے ہیں, مزاج کہ تمہارا مال میں مال میں کیوں احتیاط ہو, کسی مال کی احتیاط بتا کے گئے کہ تم مال کے بارے میں ایسے محتاط رہے نا کہ دین کے تعلق کو اپنی حمایت اور اپنے عہدے کے اثر کو غور سے سنو بات, اپنی دنیا کے لیے یا عظیم کے لیے ذرہ برابر استعمال نہ کرنا. چنانچہ روم کا کہ بادشاہ کی طرف سے حضرت عمر کے پاس قاصد آیا کسی کام کے لیے, جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو یہ خیال کہ بھائی قاصد بادشاہ کے پاس جائے گا واپس, بادشاہ کی طرف سے خلیفہ کے پاس آدمی آیا تھا اب واپس جا رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں بحیثیت امین کی بیوی ہونے کے روم کی ملکہ کو یہاں سے کوئی تحفہ دے دوں. اگر بات کچھ انہوں نے قرض لیا اور اس سے عطر خریدا اور وہ عطر حدیث نے بھیجا روم کی ملکہ کو قاصد کے ساتھ, روم کی ملکہ نے تو بھائی ہمیں امین کی بیوی کی طرف سے حدیث آیا ہے, انہوں نے وہ تو عطر خالی کر لیا کے اندر بہت آرافین کے قسم کے جواہرات بھر کر حضرت عمر رضی اللہ کی بیوی کے لیے جہاد مزاج کے لیے ہدیہ ہے. اللہ اکبر کیا مزاج سکھلایا تھا عمر رضی اللہ کی بیوی کے پاس, وہ جواہرات پہنچے تین کی ہیرے انہوں نے اپنی قسط پر رکھ دیے اور دیکھنے لگی حضرت عمر داخل ہو گھر میں کہ کیا کہاں سے آیا, ملکہ کو ہدیہ بھیجا تھا اس نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے. عمر رضی اللہ نے سارے جواہرات وہ دکھوائے بازار میں اور ان کی جتنی قیمت بنی تھی وہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع کرائی اور ایک دینار یعنی بیوی کو کیا اپنے پاس وہ دینار اس سے تمہیں سب خریدا تھا. یہ کام امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا, یہ کام اسے تعلیم دینے کے لیے تھا کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں دعوت کی وجہ سے کوئی ایسا موقع امت کی خدمت کا تو کبھی اس کام کے تعلق کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرنا. عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا خیال رکھتے تھے میں حد کر رہا تھا ساری بات سزا کا حد تو بہت ہیں کہ میرے دوست ابھی جو ہم مزاج ہیں دعوت میں بھی عبادت میں بھی اور معاملات اور اخلاق اور معاشرے میں بھی ساری کبھی اس بات کی ہے, ورنہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو نصرتیں ہوئی ہیں اس سے کہیں زیادہ نہیں. تو میں نے عرض کی ایک بات کہ اسباب کا ٹکرانا مقصود نہیں ہے, اور اسباب پر اعتماد کرنا اور ان سے کوئی امید کرنا, میرے دوست بزرگ عزیزو, اسباب سے امید کرنے والوں کو تو اللہ سے امید کرنے والے اسباب سے امید کرنے والے کے تو والوں کو تو اللہ سے نا امید رہنا چاہیے, اس کو تو کوئی حق ہی نہیں اللہ سے امید کرنے کا جسے اسباب سے کوئی امید ہو, کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ جو میرا غیر سے امید رکھے حوالے کر دیتا ہوں, حدیث صراحت ہے کیونکہ میرا غیر سے امید رکھتا ہے اس کو میرا غیر کے حوالے کر دیتا ہوں. اسی میں اگر بزرگ دوست عزیزو اعتماد اسباب پر کوئی اعتماد نہیں, سمجھ لیں کہ اسباب تو اوندے برتن ہیں, اوندے برتن اوندے برتن, لیکن اس میں کچھ نہیں کرتا, چاہے اسباب اوندے برتن ہیں, اعمال سیدھے برتن ہیں, اللہ کے سامنے عمل پیش کرو. ہماری کمی یہ ہے کرتے ہیں اسباب پر, پھر اللہ کے سامنے سبب پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ میرے اسباب ہیں, حالانکہ اللہ کو سب نہیں پیش کیا جاتا, اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ یہ میرا عمل ہے اور یہ طرح وعدہ ہے, بہت سیدھی سی بات ہے. اسباب والے ہیں وہ اپنے اسباب پر محنت کرتے ہیں پھر اللہ کے سامنے اپنے اسباب پیش کرتے ہیں, اور اسباب ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ کوشش تو کرو اسباب پر, امید کرو اللہ سے, اور اس سے اگلی بات یہ بتانے لگے کہ اسباب پر کوشش کرو پھر اللہ سے دعا کرو, اسباب پر محنت کرو پھر اللہ کرو. حالانکہ اللہ نے دعاؤں کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا, اللہ نے دعاؤں کو عبادت کیا کہنا عبد و کیا کہنا سہیم, اے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد, اللہ نے دعاؤں کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے, شکلوں کے ساتھ نہیں جوڑا دعاؤں کو. اس لیے مثلاً دوستو اللہ کے سامنے عمل پیش کیا جاتا ہے, وہ تین آدمی جو خواب میں پھنسے تھے ان میں ٹھہرے, ایک نے معاشرے میں احسان کا, ایک نے معاملات میں احسان کا, ایک نے اخلاق میں احسان کا. مشہور واقعہ ہے سب سنتے ہیں تاریخ کے حلقوں میں کہ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا, کسی نے اتنا کوئی زلزلہ دیا یا کوئی کسان سرکانے کے لیے کوئی چیز, یا کسی فرشتے کو بھیج دے جس کو فرشتہ نازل کر دیتی جس کسان کو ہٹا دے. انبیاء نے بھی اللہ سے مدد مانگی ہے, فرشتے نہیں مانگے مدد کے لیے, یہاں تو اسباب مانگے جاتے ہیں اللہ سے. یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تم مجھے دکان دے دے تاکہ میں سیری سے کماؤں, اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کی ہے, اپنے لیے خود مشکل پیدا کر رہا, کہ اللہ سے حاجت مانگی جاتی ہے, اسباب نہیں مانگے جاتے, اسباب کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے بغیر عطا فرماتے ہیں, حاجت مانگی جاتی ہے کہ اللہ کی حاجت پوری کر دے, وہ حاجت اسباب پوری کریں یا اسباب کے بغیر کریں اس کا کوئی اختیار ہے. اسی میں ربیع کو دوست عزیز ہو, اس محنت کا بنیادی مقصد کہ یقینوں کو بدلنا شکلوں, اسے ہمارے کی طرف بلایا کرو اسباب کے مقابلے میں زور سے چھوٹ مارا کرو اسباب پر, اسباب سے نہیں ہوتا, اللہ کرتے ہیں عمل پر کرتے ہیں, اللہ کرتے ہیں عمل پر کرتے ہیں, ان سب کے مقابلے میں عمل کی قوت پر اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کے یقین پر اٹھاؤ, جم کر کہو کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہیں, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدہ بھی نہیں. میں نے کتنا وضاحت سے عرض کیا ہے کہ اہل نبی علیہ نے فرمایا سر کی یاد کر کے کہ یہ اللہ تم وعدہ ہے میں نبی کی زبان پر, میں اگر اسباب کے راستے دیکھو تو اسے منسوخ کرو اللہ کی ذات کی طرف, کہ اللہ نے کیا ہے اپنی قدرت سے دیا ہے, اللہ نے کیا ہے اپنی قدرت سے دیا ہے. دیکھو تو صحیح, ایک صحابی حضرت انس سے گھی جمع کر کے رکھتے تھے, گھی جمع کر اور جب جی اتنا ہو جاتا کہ مسجدہ بھر جاتا تو پھر وہ آپس میں حجیہ کرتے. ایک دن انہوں نے مسجد آپس میں سے بھیجا باندھی سے لے جا کر پیش کر دینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے سارا گھی خالی کر کے اور نچوڑ کر ان کا مسجد واپس کر دیا. وہ صحابی گھر پہ آئے آ کے دیکھا تو مسجد گھی سے بھرا ہوا. سب ناراض ہوئے باندھی پر کہ لے کے نہیں گئی نہیں. آج سے خدمت ایسے بھی آ گئی تھی. بہت سخت پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ کے لیے ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا حجیہ واپس کر دیا. آج اس نے بغیر حج کیا کہ رسول اللہ کیوں ناراض ہیں آپ, کیا بات ہو گئی آپ کا رہن مجھ سے, اس دفعہ آپ نے کیوں مشکل واپس کر دیا جی کا. آپ نے سنایا نہیں ہم سے واپس کیا تھا, اب اللہ نے اس کو دوبارہ بھر دیا. اللہ نے اس کو دوبارہ بھر دیا. میرے دوست عزیزو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اسباب کا یقین, اسباب کے یقین نے, اسباب کے یقین نے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہی اللہ کی قدرت ہے. اسباب یقین نے سمجھا دیا ہے کہ یہی اللہ کی قدرت ہے. دیکھو یہ اللہ کی قدرت کا تعارف ہے. یہ سے دودھ کا نکلنا یہ اللہ کی ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. وہ جب چاہیں گے تو تم ایک بوند بھی نہیں نکال سکتے گی اس میں سے. اسی میں عرض کر رہا ہمارے کام کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے اسباب سے ہٹا کر اعمال کی قوت پر لاؤ, کہ دعوت کے ذریعے اسباب سے ہٹا کر اعمال کی قوت پر لاؤ. میں نے حج کیا کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کا جمع کرنا دین کے اندر سکون پیدا کرنے والا ہے. کہ اس سے شدید ہوگا کس کا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے, عمل کرے اس سے شدید کس کا ہو سکتا ہے. میرے بزرگ دوست عزیزو میں نے شروع میں عبادت کی تھی کہ مساجد کی آبادی کا مقصد محنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر لانا, محنت کو صحابہ کے طریقے پر لانا. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ ملاقات دے کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے. اصل تربیت اور تعلیم کی جگہ یہ ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا پہلے کہ ملاقات دے کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے صحابہ کرام. یہ اصل تربیت کا جو طریقہ تھا. جب بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ ہماری محنت صحابہ کے طریقہ محنت سے نہ ہٹے. اگر اس طریقہ محنت تو پھر تربیت نہیں ہوگی, یقین سے بدل نہیں ہوئی تو رما کی ذات سے تعلق کے پیدا ہونے کے لیے وہی طریقہ مطلوب ہے جو صحابہ کا تھا کہ پھر وہ مسجد جمع ہو کر وہاں ایمان کی شہرقوں میں خوب ایمان کی مشق کرتے. اور پھر آگے سنو جو کچھ سنتے اس کی دعوت دے کے پھر باہر نکلتے. ہم سے ایک مولوی صاحب آ کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کے عام طور سے مسیح میدان ہوتا ہے کہ سب ہزار تشریف رکھیں نماز کے بعد دین. چلو مولوی صاحب کیا کہوں, ان کا جو خیال ان کے خیال میں درست تھا کہ یہ حیران ہوتا ہے کہ نماز بعد تشریف رکھیں دین کی بات ہو اور قرآن میں یہ ہے کہ جب نماز ہو تو نکل جاؤ اللہ کی زمین میں روزی روٹی کمانے کے لیے. ہم سے آگے کس خیال کیا خود سلاد سنتے شروع ہو جائے بچوں کو بھی ہم نہیں تھا نماز ہو چکے تو نکل جاؤ اللہ کی گلی میں روزی روٹی کی تلاش میں اور وہاں نماز کے بعد تشریف رکھے گی کیا بات ہوگی. بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز رواج کے مطابق ہوتی ہے وہ تو سننا آتی ہے، جو رواج کے خلاف ہوتی ہے سننے نہیں آیا کرتی، کیونکہ صحابہ کا طریقہ محنت اور طریقہ تربیت امت میں سے نکل گیا ہے، اب اس کے ذریعے وہ طریقہ جوہد زندہ کرنا ہے، جس طریقہ جوہد پر صحابہ کرام کا ایسا ایمان اور ان کے زمانے میں دین ایسا معروف تھا، اب چونکہ نقصوں کے اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے، سوائے اس کے جو بتانے کے نقشوں میں آگے سے آگے بڑھیں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون کا حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ جو شخص حلال بالکل حلال مال کمائے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے اور بالکل شریعت کے مطابق حلال مال کمائے اور اس کا مقصد اپنے مال کو بڑھانا ہو، بننے پر فخر کرنا ہو، حالانکہ مال حلال کما رہا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اور جو کمائے اس لیے کہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر لے، وہ قیامت میں اللہ کے حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ جو بھی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کمانے کی کوشش میں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مال کو بڑھانے کی ضرورت سے مقاصرن مفاخرن، جو لگ رہے ہیں حدیث میں کہ مال کو کی کثرت اور فخر کے لیے کمائے گا، وہ اللہ اس حال میں حلال کما رہا ہے، اللہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سے سب کہ ہم میں نے عرض کیا کہ ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور وہاں سے دعوت دے کر نکلے، تو مجھے کہنے لگے کہ نہیں قرآن میں تو یہ ہے سلاحت سنتے شروع سے جاؤ رب تک ہو سب لیتا یہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ نہ زمین میں حلال روٹی کمانے کے لیے، میں نے کہا دیکھو وہ سننا یہ بات، میں نے اسے کہا کہ تم نے ایک ہی تفسیر دیکھی ہے، اگر دوسری تفسیر بھی دیکھتے اس کی تو پتہ چلتا کہ اخبار ہیں، چنانچہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہو چکے تو جو کچھ تم نے مسجد میں سنا ہے ایمان یقین ان ساری باتوں کو لے کر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، ان باتوں کو لے کر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، میں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ تفسیر پڑھ کے، کیونکہ میرے محترم دوستو قرآن میں جو اللہ کا فضل آیا ہے جگہ جگہ اس سے اللہ کا وہ فضل مراد ہے، نبیوں پر فرمایا ہے وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، کہ نبی جی اللہ کا تو سب سے بڑا فضل آپ پر ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ پر ہے، انکار نہیں کرتا کہ تجارت اس سے مراد ہے، یہ تو فری ہے کہ صحابہ کو زیارت شروع کیا گیا تھا کہ جب ہمارا اذان ہو جائے جمعہ کی زیارت چھوڑ دو، یہ حکم دیا کہ جمعہ کے اذان پر زیارت چھوڑ دو، تو سوئے لال بھائی صحابہ ایسے تھے کہ اگر ابھی آئے تھا زندہ تو صحابہ اسباب اور تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے، یعنی ہم سے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی کہ اب تم تجارت کر سکتے ہو، وہ بھی اس کے لیے ہے، وجود کے لیے نہیں ہے، کے یہاں اجازت دیتے ہیں کہ آپ زیارت کر سکتے ہو, لیکن اللہ کا جو فضل ہے فنتشر فی الارض وتبتغون من فضل اللہ, کہ اللہ کا فضل اگر چاہتے ہو تو پھینکو اللہ کے ذریعے نماز کے بعد. یہ لکھا علماء نے کہ یہاں اللہ کے فضل سے دین کی ان بات باہر پھیلانا مقصود ہے جو باتیں تم نے مسجد میں سنی ہیں. مجھ سے یہاں سے گشت ملا کہ دیکھو تو صحیح, مسجد میں جمع کیا اور وہاں دین کی بات ہوئی اور نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے اور تیسری تھی وہ ساری باتیں باہر والے کو پہنچا دی. کیونکہ قرآن میں اللہ کا فضل جہاں ملتا ہے وہاں اللہ کا فضل مراد ہے جو اللہ نے نبیوں پر فرمایا جگہ جگہ. ان یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ کیا یہ نبیوں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ کہ نبی پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو حج دی ہے یا ان کو کتاب دی ہے, یہ سب ان سے حسد کرتے ہیں. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فضل اس کو فرمایا ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر فرمایا ہے فضل. ہاں علماء نے باقی تفسیر کی ہے, آخر تفسیر ہے تفسیر احمد بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے شروع کے لوگ بچوں کو سب لینا کہ یہاں اللہ کے فضل سے کیا مطلب لیا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں مسجد میں سنی ہوئی جن کی باتوں کو لیا ہے کہ اللہ کا فضل چاہتے ہو تو نکل جاؤ مسجد سے جن کی باتوں کو لے کر پھینک جاؤ اللہ کی زمین میں. کبھی سے بھی غور کرو کہ اللہ کا سب بڑا فضل نبیوں کے ساتھ ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مسجد میں سنا ہے اللہ کا فضل چاہتے ہو تو انہیں لے کے نکل جاؤ مسجد سے باہر. تمہیں ایک بات اچھی ہے کہ ملاقات کر کے لوگوں میں جمع کیا کرو, ہمیں صحابہ کی محنت میں یہ ملتا ہے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم گشت بازار میں کرتے تھے, ایک بازاری کو اٹھا کر مسجد بھیجتے کہ مسجد اللہ کے نبی کی معراج تقسیم ہو رہی ہے, تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے, وہاں چلے جاؤ. مسجد کے ماحول میں لا کر سمجھانا یہ اصل ہے کہ ہمیں جہاں بھی ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا فرمایا, آنکھ رکھی ہوئی تھی ان کی, انہیں بلا کر مسجد جھنڈا عطا فرمایا. میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے سفید کو مسجد میں رکھا تاکہ اصل سے ان کے اسلام سے گرم ہو جائیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ چل کر آنے والے مسجد کے لیے چل کر آتے ہیں دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف چل کر آنے والے کو جو دین کی سکھلانے کے لیے آئے اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو مسجد کی طرف چل کر آئے دین کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے. میرے محترم دوست بزرگ عزیزوں, ہمیں جو کرنی ہوگی کہ اصل تربیت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کی, اس لیے ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لایا کرو, مسجد کا عمل سے خارج نہ چھوڑو. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ. وہ تعلیم اور ایمان کے حلقوں میں باہر سے لا کر صحابہ کو جوڑتے تھے, صحابہ کا اثر صحابہ پر, یہ تو ضرور سمجھنا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجربہ والے مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں, یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کی محنت صحابہ پر کیا تھی. تو فضائل دیکھو مسجد کی, مسجد کی آبادی کے, اس سے انشاءاللہ یہ کے وہ راستے کھلیں گے جو راستے صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے, اس سے صحابہ والی تربیت حاصل ہوگی. میرے دوست عزیزو, ہمیں اس بات کا بھی دل سے یقین ہو کہ یہ امت زمانے میں خسارے سے نہیں بچ سکتی دعوت کے بغیر. جس نے دعوت کو سبب قرار دیا ہے امت کے خسارے سے بچنے کا, کہ اللہ نے پسند آگے فرمایا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اعمال صالحہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایمان عملی کریں. مفتی شریف صاحب نے لکھا ہے ناظر قرآن میں کہ اسباب نجات چار چیزیں ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہ چاروں چیزیں مل کر یہ اسباب نجات ہیں. یہ چاروں چیزیں جمع ہو کر اسباب نجات ہیں. جس ایمان کو نہیں فرمایا اسباب نجات بلکہ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ بھی دونوں ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ اسباب نجات شمار کیے گئے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اسلامی اعمال کے پار پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے. دعوت کا احترام، دعوت اور عبادت کا جمع کرنا، یہ ہے دین کی ترقی. میں نے عرض کیا کہ دعوت جب تک امت میں تھی جب تک امت اصل جی پر قائم تھی. حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا روم میں. بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اپنی آپ کو آدھی سلطنت دے دیتا ہوں اگر آپ نصرانی ہو جائیں. اگر حضرت نے فرمایا کہ تیری پوری بادشاہت اور اس کی ساری بادشاہت مجھے ملے، لیکن میں سرد جھگڑنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو بادشاہ نے کہا ہوا فکر جتنا کرنا ہو جی. یہ واقعات صرف واقعات کے طور پر نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ جب تک امت اپنے دین کی دعوت پر ہی تھی اس وقت تک امت میں احتجاج نہیں تھا. کیونکہ جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا. ہر فرد امت کو داعی بنانا، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو دعوت پر اٹھایا تھا. ایک صحابی بھی تھا کہ یہ دعوت کی نقل و حرکت سے دین کے کسی شعبے کے لیے بیٹھا ہوا ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفتی جب نکلنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ کو روک لیجیے کیونکہ ان کے نکلنے، ان کے چلے جانے سے پیدا ہوگا، فتوا کون دے گا مدینے میں. فرمایا کہ میں اس شخص کو نکلنے سے نہیں روک سکتا جو اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا مقصد امت کی مختلف صلاحیتوں کو بحیثیت امت کے استعمال، اللہ نہ کرے اس سے دین کی کسی شعبے کا نقصان یا دین کی کسی شعبے کا انکار یا دین کے کسی کام کا یا اس کی افادیت کا انکار کرنا، خدا کی قسم ہے جیسا نبوت کے دو کاموں میں سے ایک کام کا انکار کر دینا. دعوت و تعلیم دونوں کام نبوت کے ہیں. لیکن میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک کی وجہ سے ایک کو چھوڑ دینا ملے گا. جامعیت اسی کا نام ہے کہ دین کے سارے شعبے دعوت سے زندہ ہوں. اور میری بات یاد رکھیو کہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک دعوت امت میں عام رہے گی، ورنہ وہ زمانے بھی آپ دیکھ چکے، گزر چکا کہ جہاں گھر گھر بخاری، وہاں قرآن کو آنکھوں سے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں رہا. کہ قرآن کے نسخے وہاں اس طرح اٹھا کر رکھے ہوئے ملے کہ یہ سب کسی پرانے زمانے کے لوگوں کی کوئی کتاب تھی. دعوت کے چھوٹنے جو دینی نقصان اور گمراہی آتی ہے ہم اس سے اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے خدا نہ کرے دین کے شرح کا انکار مقصود نہیں ہے، امت کی مختلف صلاحیتوں کو بحیثیت امت کے استعمال کرنا. اپنے ہر صحابی کو پوری امت کے لیے تیار کیا ہوا تھا. دعوت کا لیکن دوستو عزیزو یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کام سے دین سیکھے اور اپنی فرض زندگی اپنی دینی گزارے، نہیں بالکل نہیں. جو فیصد امت کو اپنے نقل و حرکت پر لانا ہے تاکہ امت کے اختلاف کی تربیت ہو اور اس راستے کی نقل و حرکت سے مغفرت اور اللہ کا تعلق پیدا ہو کہ اس کام سے بڑھ کر اللہ کے اپنے اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ پکی بات ہے اللہ کے پور کا سب سے بڑھ کر راستہ اللہ کے راستے کا جوہر ہے. حدیث میں ہے بس اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اہل سے انہیں اقتدار کے فضائل سمجھا ہوا ہے. جو چیز مستقل ہے اس کے فضائل کو آج اس پر محمول کیسے کر سکتے ہیں. اور دین کے احیاء کے لیے دعوت مستقل ہے ورنہ ہلاکت تو کسی نبی یا کسی صحابی کا کبھی مقصد نہ ہوا. یہ علی تمہارے ذریعے اللہ ایک سے ہدایت دیں تمہارے سکون سے بہتر ہے. میرے بزرگ دوست عزیزو اصل میں حرکت کے وہ فضائل جو صحابہ کے نقل حرکت کے ہیں وہ امت میں سے ختم ہو گئے ورنہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا سب سے بڑا عمل اللہ کے راستے کی پیدا نقل حرکت ہے. سر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی راستہ نہیں ہے. سب سے زیادہ امتی ہے وہ شخص کی ناگواریوں پر اور اللہ کا عذاب چلتا ہے اس راستے کی نقل حرکت پر. میں نے دونوں باتیں عرض کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دے کر آپ پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح صاف طور کر دی کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کر. اتنی بڑی نصرت اللہ کی رحمت دیکھ کر متوجہ ہوئی. ہمیں صحابہ والے جذبے کے ساتھ اس راستے میں چلنا ورنہ تنظیموں میں اور دعوت میں یہی فرق ہے کہ ہمیں جذبہ صحابہ والا ہے ان کا طریقہ بھی ہے تو دعوت ہے اور ان کا والا جذبہ نہیں ہے ان کا والا طریقہ نہیں ہے تو تنظیم ہے. تنظیموں سے وہ نصرت کبھی نہیں آئیں گی اور ان کے طریقہ محنت سے نازل ہوئی ہے. اسی لیے میں بہت بار بار عرض کر رہا کہ ہم اپنے کام کو صحابہ کے طریقے پر لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو بحیثیت امت سے تیار کیا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تھے جس میں ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. یہ امت کیا دیکھو غور سے سنا اگر کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب دینا طے کر لیں تو دعوت سے ان کے بھی سفر پر آنے کی امید کی جا سکتی ہے. ادھر ایک جماعت سے بھی ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کتنی کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا تو اس امت کے سستاخ نے نہیں اتنی اس امت کے سلحا نیک لوگوں نے کہا کہ ان کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے طے کر لیا ہے. لَئِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا عَذَابًا إِلَى رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. تو دعوت دینے چلے اسی قوم کو کیونکہ اللہ ہلاک کرنے طے کر لیا تھا. اس امت کے صلحاء نے کہا نیک لوگوں نے کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے طے کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ اپنی سفر پر آ جائیں گے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا ان کے اندر. میرے دوستو عزیزو دعوت سب امت کی تربیت اور اصلاح کی امید باقی رکھنے والی چیز ہے ورنہ امت کی اصلاح سے وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ دعوت چھوڑ دیں گے. یہ آپ یہ بات یاد رکھیں دعوت سے چھوڑ دینا امت کی اصلاح سے مایوس کر دے گا. یہ ہٹوا دیا کنٹرول نے کہ ہماری ساری مایوسی کو آگ نے بدل دیا, ورنہ تو مایوس ہو گئے تھے. کیونکہ یہ بات پکی بات ہے کہ اس امت کے بعد والے اس وقت تک صلاح نہیں پا سکتے, تربیت نہیں پا سکتے جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو نہیں کیا ہے. اسی میں نے حج کی ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج امت کے تیار کیا, انفرادی زندگی پر نہیں اٹھایا, اجتماعی زندگی پر اٹھایا. تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کان میں روح ڈال کر آئے تھے کہ آپ کی بات سن نہ سکیں. دعوت اتنی مؤثر ہے کہ وہ باوجود اعراض کرنے کے قلوب پر اثر کرتی ہے. صبح میں ابن توسی رضی اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر روح چھوٹ لی کہ آج اس کے بعد کان میں نہ پڑے, مگر مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ کی بات داخل ہونے کے بعد خیال آیا کہ مجھے یہ کی بات سننی چاہیے, کیا کہتے ہیں, اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا, بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا. سنا کے کان میں سوری نکالی اور قرآن سنا اور یہ کہا کہ میں نے اس سے اچھا کلام اور اس سے عمدہ کلام میں نے کبھی نہیں سنا. فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو دعوت دی اور کون کو دعوت دینے گئے, اور سنو کہ خاندان اچھی خاندان چند سال کی محنت میں ان کے تنہا کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے, اچھی خاندان. میرے دوست عزیز ہو سمجھتے تھے جو دعوت غیروں نے اتنی مؤثر تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر رہے, تو پھر یہ دعوت مسلمان کی مسلمان کے لیے کتنی مؤثر ہوگی. دوست عزیز ہو ہمیں اپنے دل سے اسلام کے ذریعے تربیت کا تزکیے کا تعلق معاملہ کا یقین بھی ہو. ہمیں اللہ کے دار کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا یقین بھی ہو. تو جو کہتے ہیں کہ جو صرف تربیت وطن کو نہیں کہتے کہ بھائی یہ مہاجر ہیں یا مقامی ہیں, نہیں نہیں, ہجرت کہتے ہیں, مہاجر کہتے ہیں جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے, اس کو مہاجر کہتے ہیں. ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے. ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ ایک عہد ہے کہ ہم آج اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. بیان تقریر کا کام نہیں ہے بلکہ ہجرت ہے کہ ہجرت اپنے جگہ کو چھوڑ کر نکلو. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کو اپنے راج اور اپنے راستے کا خروج اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ ایک آدمی 99 قدم چل کے چلا, ایک ہم 100 قدم کہا کہ کیا میری نجات کا کوئی راستہ ہے, اس نے کہا تمہاری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ وہ شخص نہیں ہلاک ہوا جو اللہ سے توبہ کر لے, ہلاک وہ ہوا جو اللہ سے توبہ کرنے والے کے درمیان حائل ہو جائے. اس نے سر قدر کر دیا, سو قدر پورے ہو گئے, پھر چلا پھر پوچھا کہ کیا میری نجات کا, میں نے سو قدر کر دیے ہیں کہ ہاں ایک راستہ ہے نجات کا کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو اور فلا فلا بستی میں چلے جاؤ. یہ ہے ہجرت کی خروج اور توبہ بھی ہے. وہاں سے نکلے دور چلے گئے کہ موت آ گئی, نہ کوئی عمل کیا, عمل تو دور کی بات ہے, عمل کرنے کی جگہ بھی نہیں پہنچے جہاں کر اوپر ہوتا عذاب کے فرشتے آ گئے کہ اس نے 100 قدم کیے ہوئے ہیں عمل کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے کی ہجرت کی محبوب ہے. عذاب کے فرشتے تیار ہو گئے لے جانے کے لیے, اللہ نے فرمایا چلے کام تو ضابطے سے ہوگا, چلو زمین کی نپائی کرو, اگر یہ گناہوں کی جگہ زیادہ قریب ہے لے جانے عذاب کے فرشتے, اور اگر یہ اصلاح کے ارادے سے جہاں جا رہا ہے وہاں جو قریب ہے تو فرشتے. زمین کی نپائی ہوئی, زمین کی نپائی ہوئی کہ یہ شخص اس جگہ سے زیادہ قریب نکلا جہاں سے چلا تھا, جہاں سے چلا تھا اللہ کے فرشتے تیار ہو گئے جب فیصلہ ان کے آپ کے اللہ کے فرشتے لے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کام سے بندے کے ارادے پر اللہ نے کیا کیا کہ زمین سے کہا کہ تو کھڑے جا, اس میں جہاں جا رہا تھا وہ زمین سے کہا کہ تو سمٹ جا, وہ زمین سمٹ گئی. اللہ دیکھو تو صحیح, ایک ایسے بندے کی مفرت سو قدر کر کے چل رہا ہے, میرا بندہ توبہ کر کے اپنا وزن چھوڑ کے نکلا ہے, سارا نظام ہے, نظام دینے کا نظام بدل جا رہا. تو میں پھر ایک فرشتے جوڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ بھائی دوبارہ نپائی کر لو, اب جو نپائی کی جگہ دور اور جہاں جا رہے تھے وہ جگہ کری. روایت میں ایک بارش کا فرق تھا صرف, کتنا, ایک بارش, ایک بارش کتنی ہوتی ہے, ایک قدم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنے راستے میں قدم اٹھانے والے کے لیے ایک بارش فرق رہ گیا دونوں زمینوں میں, تو رحمت فرشتے لے گئے. میرے دوست بزرگ عزیزوں, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں تربیت اور تزکیہ اپنی ذات سے تعلق رکھا ہے, اس لیے ہمیں اس کام کو اس یقین کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, دیکھو استقامت کی بات میں عرض کروں آپ سے, اس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی کوئی عمل دعوت چھوٹ جائے, شہروں سے لے کر ملکوں کے تقاضے تک عمل دعوت چھوٹ جائے, ہمیں اپنی عبادات میں بس اس طرح ضرورت محسوس ہو جس طرح جسمانی غذا کے نہ ملنے سے جسمانی ضرورت محسوس ہوتا ہے, جس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا ہے, کہ اس کام کے ساتھ ایسی, اس کام کے ساتھ ایسا یقین ہو کہ میرا عمل دعوت چھوٹے گا تو میرے دین اور میرے ایمان کے اندر ضعف آئے گا. اس لیے میرے احساس ہے کہ دعوت ایمان عمل کی تکمیل کے لیے ہے, اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے کہ یہاں تک سیکھ لیا ہے کہ یہاں باقی رہے گا, کہ جیسے ہماری دعوت چھوڑے گا اس طرح دلی آئے گی. حضرت سمجھتے تھے کہ اس کام میں یہ تو مستقل ترقی پر ہوگا, یہ تعزیری پر ہوگا. اسی میرے دوست عزیزوں, ارادے فرماؤ, نیت فرماؤ.
درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com